السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارا نمبر 29، سورہ ملک. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم 29th پارے تک پہنچ چکے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل سے ہی ممکن ہوا کہ الحمدللہ ہم اتنے کم وقت میں اللہ تعالیٰ کی پوری کتاب کو ہم نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا بہت اس کو سمجھ لیں، ہلکا سا ہی صحیح، مختصر ہی صحیح، لیکن ایک پورا قرآن، مکمل قرآن ہماری نظروں کے سامنے آ گیا الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم سے کیا بات ارشاد فرمائی، یا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، یا ہم سے کیا تقاضا ہے بندوں سے. اللہ کرے کہ ہمارا یہ پڑھنا سننا ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کرنے والے بنے، تاکہ یہ قرآن کل آخرت میں ہمارے حق میں گواہی دے انشاءاللہ. سورہ ملک، الحمدللہ اس سورت سے ہم سبھی واقف ہیں، اور امید ہے کہ سبھی اس کی روزانہ تلاوت کرتے ہوں گے. جیسے کہ کئی احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں. ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان جابر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرا الف لام میم تنزیل و تبارک الذی بیدہ الملک. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک کہ سورہ الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ نہ پڑھ لیں، اور تبارک الذی یعنی سورہ ملک تلاوت نہ فرما لیتے. اسی طرح سے ایک اور ہم کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے قول، حاکم کی روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تبارک ہی المانیت من عذاب القبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ ملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے. ایک اور حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت ہماری سفارش کرے گی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورۃ من القرآن 30 آیا شفعت لرجل حتی غفر له وهی تبارک الذی بیدہ الملک. یہ احمد الترمذی اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات والی ایک سورت ہے جو اس کے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور یہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے. ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے طبرانی کی، اور حسن ہے یعنی صحیح حدیث ہے، کہ سورہ ملک پڑھنے والے کی مغفرت کی جائے گی، یعنی قیامت کے روز یہ سفارش کرے گی. انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیا خاصمت ان صاحبها حتی ادخلته الجنہ وہی تبارک الذی. آپ نے فرمایا، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک 30 آیت والی سورت جو اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی، یہاں تک اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. الحمدللہ اسی لیے ہم میں سے تقریباً سبھی لوگ سورہ الف لام میم سجدہ تنزیل اور سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، تاکہ یہ ہمارے لیے سفارش کا باعث ہو، اور ہمارے لیے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے درگزر کی درخواست کرے. اور اسی بنا پر ہم لوگوں نے اس کا ایک کارڈ بھی پرنٹ کروایا تھا، تاکہ روزانہ رات میں سوتے وقت بعض اوقات کچھ لوگوں کو پورا قرآن لے کر پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو سورہ ملک کا ایک کارڈ ہے جس میں ترجمہ اور آیات کے ساتھ اس کو پڑھا جا سکتا ہے الحمدللہ. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سورت میں ہمارے لیے کیا حکمت والی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نہایت ہی بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی. سبحان اللہ، تبارک بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے. اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تبارک کا جو لفظ ہے برکہ سے نکلا ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، رحمت، رفعت، بلندی، برکت، افزائش، فراوانی، ہمیشہ رہنا، باقی رہنا، دوام اور ثبات، اور کثرت خیر کے لیے، حسنات کے معنوں میں شامل ہوتا ہے۔ جب تبارک اس سے بن جاتا ہے، جب لفظ برکت سے یا برکہ سے تبارک بن جاتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ بے انتہا بزرگ و عظیم ہے، اپنی ذات و صفات میں، اپنے کمال میں، اور اپنے سوا ہر ایک سے بالاتر ہے۔ بے حد و حساب بھلائیوں کا فیضان اسی کی ذات سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اس کے کمالات لازوال ہیں، اور اس کی رحمتیں، اس کے انعامات بے انتہا ہیں، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ، ہمارا رب وہ ایسا بابرکت ہے، اور برکت کا معنی ایسا، جیسے ہم کسی کو دعا دیتے ہیں کہ مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، تو مبارک کے معنی میں پایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس سے وہ چیز کبھی کم نہ ہو، یہ برکت کے معنی میں پایا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کو بھی برکت والی کتاب کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بھی یہ ہے کہ وہ بہت بہت ہی بابرکت ہے، کیونکہ اس کے نہ خزانے کبھی کم ہوتے ہیں، نہ اس کی ذات و صفات میں کبھی نہ کوئی کمی واقع ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ وہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے، جیسے ہم نے سورہ رحمان میں پڑھا تھا۔ پھر یہ سب بتا کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور حیات کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ میں اور آپ یہ دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ یہ دنیا کیوں قائم ہوئی؟ یہ دنیا کیوں وجود میں آئی؟ یہ دنیا کو کیوں بنایا گیا؟ تاکہ لوگ اللہ کی بندگی کریں، اور اس کی بندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں، محنت کریں، جد و جہد کریں، مشقت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی میں ان کا بھلا ہے، اور اسی میں ان کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے مجھے اور آپ کو، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ آیت انسان کی چاہے تو زندگی بدل سکتی ہے، واقعی میں یہ چھوٹی سی آیت ہے، لیکن یہ اپنے اندر معنی اتنے وسیع معنی رکھتی ہے، یہ معنی کا سمندر رکھتی ہے، کہ ہم اس کو کتنا بھی ایکسپلین کریں کم ہے۔ احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، میری اور آپ کی زندگی، ایک دن ایسا ضرور کریے کہ کینڈل رکھیے آپ اپنے سامنے، جو شمع ہوتی ہے، موم ہوتی ہے، جو پگھلتی جاتی ہے، تو آپ وہ رکھیے اپنے سامنے، اس کو جلائیے اور رکھیے، اور دیکھیے کہ کتنی دیر میں وہ موم پگھلتی ہے۔ تو میری اور آپ کی زندگی اسی طرح سے پگھلتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس زندگی میں جو ہم کو زندگی کا یہ موقع دیا گیا ہے، جو پیریڈ ہے ہمارا، ٹائم لمٹ ہے ہماری، اس زندگی میں ہم کو اپنی آخرت کے لیے احسن عمل کرنا ہے۔ عمل تو بہت سارے لوگ کریں گے، پانچ وقت کی نمازیں ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، رمضان کے روزے بھی ہر کوئی رکھ لیتا ہے، استطاعت بھی تو حج بھی کر لیتا ہے جس کے پاس استطاعت ہے، لیکن احسن عمل کیا ہے؟ اور اس کو ہم مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جب آپ خریدنے جاتے ہیں، ابھی تو رمضان ہے نا، سب نے اپنے اپنے عید کے ڈریسز خریدے ہوں گے، سب نے اپنے لیے جیولری خریدی ہوگی، یا کچھ لوگ خرید رہے ہوں گے یا خریدنے والے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی بھی ہم جاتے ہیں تو جس چیز پر ہمارا ہاتھ پڑا ہم وہ لے لیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے کوئی جیولری یا کوئی ڈریس لے لیا ہو، یا آپ نے پیسے دے دیے اور کہا کہ دکاندار سے کہہ دے کہ اچھا کوئی ایک ڈریس مجھے نکال کے دے دیجیے آپ، ایسا کبھی ہوا؟ نہیں ہوا نا ایسا۔ ہم تو اپنے لیے ایون پانی کا گھڑا بھی لاتے ہیں، اگر پہلے زمانے میں جو مٹی کے گھڑے ہوا کرتے تھے جس میں پانی رکھا جاتا تھا ٹھنڈا ہونے کے لیے، آج تو تقریباً وہ ختم ہی ہو گئے ہیں۔ تو ایون وہ مٹی کا گھڑا بھی لاتے ہیں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اتنا سستا سا ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ صحیح سلامت ہے یا نہیں ہے، اس میں کہیں سوراخ تو نہیں ہے، یا کہیں سے یہ تڑخا ہوا یا ٹیڑھا میڑھا تو نہیں ہے، اچھا گول خوبصورت سا جو ہوتا ہے شیپ میں بنا ہوا، ہم وہ خرید کے لاتے ہیں۔ مٹی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو بھی ہم جب دیکھتے ہیں، لاتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر ٹھوک بجا کر لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جناب، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جب ہم جدوجہد کرتے ہیں، بطور ایک بحیثیت مسلمان کے، ایک مسلم کے، ایک مومن کے، کیا کبھی ہم نے کوشش کی کہ میں احسن عمل دے رہی ہوں اللہ تعالیٰ کو؟ کیونکہ کیا اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کر نہیں دیکھے گا میرے عمل کو؟ کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا کہ یہ میری بندی جس کو میں نے پیدا کیا، یا یہ میرے بندے جن کو میں نے پیدا کیا، میں نے تو ان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، کہ سب سے بہترین ان کی صورت گری میں نے بنائی، سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا ہم کو لقب دیا۔ آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، اور اپنے ہاتھ سے بنایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، یعنی صورت گری انسان کی جو کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کی ہے، جیسی چاہتا ہے وہ ماؤں کے رحموں میں ان کی تصویر بنا، ان کی صورت بنا دیتا ہے. ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نقشہ ہے نا انسان کا، آپ دیکھیں کسی جانور کو دیکھ لیں اور انسان کو دیکھ لیں، الحمدللہ ہر چیز پرفیکٹ اپنی جگہ پر، آنکھیں آنکھوں کی جگہ، ناک ناک کی جگہ، کان کان کی جگہ، کوئی دیکھ کر ایک اریٹیشن نہیں ہوتا ہے، الحمدللہ. جب میرے رب نے مجھے اتنا بہترین ساخت پر پیدا کیا تو میں اپنے رب کو کیا دے رہی ہوں؟ میرے اعمال کتنے خوبصورت ہیں، کیا میرے اعمال آیا یہ میرے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ میں جیولری تو بڑی خوبصورت ڈھونڈ ڈھانڈ کر لیتی ہوں کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو اور جو دیکھے تعریف کرے. میں ڈریس تو بہت یونیک سا خریدتی ہوں کہ کسی کا ڈریس میرے جیسا نہ ہو، سب سے اچھا میرا ڈریس ہو. میں اپنے گھر کی ہر چیز ڈیکوریشن کی، چاہے وہ پردے ہوں، چاہے وہ بیڈ شیٹس ہوں، چاہے وہ صوفے ہوں، ہر چیز میں میری سب سے اچھی ہوتی ہے. میں 10 دکانیں ڈھونڈ کر لیتی ہوں، لیکن کیا میں نے کبھی اپنا جو عمل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے آگے میں نے بھیجا ہے میرا عمل، کیا میں نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ احسن ہے یا نہیں ہے، وہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے؟ تو خوبصورت کیا ہوتا ہے کہ آپ انت عبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانه یراک. یہ حدیث تو ہم سب کو یاد کرنی چاہیے کہ نماز اگر میری ہو تو بہترین نماز ہو، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. میری تمام عبادات، میرے تمام معاملات، میرے تمام معمولات، میری معاشرت، میری معیشت، میرا طرز زندگی، میری عبادات، سب کچھ ایسے ہو جائیں کہ میرا رب اسے آگے بڑھ کر لے لے، کہ میں اگر کوئی عبادت کروں تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ٹھہرے. تو احسن عمل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ موت اور زندگی، یہ پیدا ہی اس لیے کیا ہے، لیبلوکم، میں آزمانا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کو کہ میرے بندوں میں سے کون ہے ایسا میرا بندہ جو بہت خوبصورتی کے ساتھ میری عبادت کرتا ہے، جو نہایت احسن طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ میرے احکامات کو بجا لاتا ہے. کام تو سب کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، کبھی ہم اپنے اوپر سے سوچ سکتے کہ ہمارے والدین جب ہم سب بہن بھائیوں کو کام کہتے تھے، یا ہم اپنی اولاد کو جب کام کہتے ہیں. بعض اوقات جب بچوں کو کرنا نہیں ہوتا ہے تو وہ جان پر ادھار رکھ کر کرتے ہیں نا، اٹھا پٹک، کہ دل نہیں چاہ رہا تو اگر کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ کام الٹا سیدھا بھی ہوتا ہے، کچھ ایک دو چیزیں پھوٹ بھی جاتی ہیں. تو ہم کو سب معلوم ہے کہ جو جان پر ادھار رکھ کر کام کیا جاتا ہے اس میں خوبصورتی نہیں آتی. خوبصورتی کس میں آتی ہے؟ جب آپ بہت جان لگا کر، جی لگا کے کام کریں، خوب محنت سے، اتنی محنت سے لگائیں کہ اپنے آپ کو بھلا دیں آپ، کہ اپنا آپ ہی یاد نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل چاہیے، وہ عمل محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم دنیا میں آئے، الحمدللہ بچپن گزرا، جو اس کے بعد کا جو دور تھا وہ گزرا، پھر اس کے بعد کا دور گزرا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، اب آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی منزل کی طرف پہنچنے والے ہیں. اب بڑھاپا آ رہا ہے اور ہم قبر تک پہنچنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا دیکھیں گا یہ پوری زندگی میں؟ ہمارے نیک اعمال دیکھیں گا، ہمارے احسن عمل دیکھے گا. تو زندگی ختم ہو رہی ہے، لیکن اس زندگی میں وہی لوگ کامیاب ٹھہریں گے جو آخرت کے لیے کچھ توشہ تیار کر لیں، جنہوں نے احسن عمل کیا ہے. اور رمضان بھی آپ دیکھیں اسی طرح گزر رہا ہے. کیا تو ابھی ہم استقبال رمضان کی تیاریاں کر رہے تھے، رمضان سے 10 دن پہلے ہم نے شروع کیا تھا، اور رمضان کا اتنا ایک شور و غوغا تھا ہر طرف سے، ہر طرف سے لیکچرز، ہر طرف سے مسائل، ہر طرف سے ٹپس آ رہے تھے کہ کیسے رمضان گزاریں گے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، یہ کر کے رکھ لیں، وہ کر کے رکھ لیں. لیکن آپ دیکھیں 20 دن گزر گئے رمضان کے، کیا ہم وہ حاصل کر سکے جو ہم نے حاصل کرنا چاہیے تھا، یہ جس کی ہمیں ضرورت تھی؟ کیا ہم ویسی عبادات کر سکے جیسے ہمارے رب کو مطلوب اور محبوب تھی؟ کیا ہم اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے حل کر سکے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکا دیکھا جائے تو. اب جب بیٹھو تو دیکھو تو لگتا ہے کہ جہاں تھے، جیسا شروع کیا تھا، آج بھی وہیں کے وہیں ہیں. کوئی ایکسٹرا نہ لگتا ہے نیکیاں کی ہیں، نہ کوئی ایکسٹرا کام کیے ہیں. تو اب یہ 10 دن بچے ہیں، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کے 10 دن میں اپنی کمر کس لیتے تھے، چادر تان لیتے تھے اور تیز ہواؤں کے مانند ہو جاتے تھے. اور اگر ہم ابھی کچھ نہ کر سکے، اگر شروع کے 2-3 دن میں کوئی کچھ نہ کر سکے، تو آخر کے ایک ہفتے میں، کیونکہ انیس ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ ینگ سے تھے، جب انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو آخری ہفتے میں تلاش کرو تم تاخرات کو، شب قدر کو، سوری. تو اگر ہمارے 2-3 دن بھی گزر جائیں تو کیا کریں؟ آخر ہفتے میں اس کو تلاش کریں، آخر ہفتے میں جو بھی کچھ کمی بیشی تھی وہ پوری کر لیں. اور پلیز اللہ کے لیے گھروں کے ڈیکوریشن میں نہ لگے رہیں، اپنی ساری محنت اور جدوجہد عبادات میں لگا دیں، کیونکہ یہ رمضان کے آخری اشرہ، یہ ابھی اس پورے سال بھر لوٹ کر نہیں آنے والا، 11 مہینے اب یہ 11 مہینے کے بعد ہی آئے گا اور ہمیں کیا خبر کہ اگلے 11 مہینے کے بعد ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو ایسا سوچے کہ یہ آخری رمضان گزر رہا ہے, جتنا ہو سکتا محنت اور مشقت کریں, جتنا ہو سکتا ہے اسٹرگل کریں اور اپنے آپ کو اس میں لگا دیں, کھپا دیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ میں آزمانا چاہتا ہوں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. اور ایک ہی آیت ہے قرآن کی احسن عمل کے بارے میں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا بھلا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر آج ہم دنیا میں حسن عمل کرتے ہیں تو آخرت میں کیا ہوگا, ویسے ہی ہم کو بدلہ ملے گا. تو یہ احسن عمل کیا ہے کہ اللہ کے رسول سے بارہا پوچھا گیا, اے اللہ کے رسول بتائیے کہ افضل العمل کون سا ہے, کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا, بعض اوقات آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا, بعض اوقات آپ نے فرمایا کہ ہمسائے سے حسن سلوک کرنا, بعض اوقات آپ نے فرمایا کہ حج مبرور, تحیت الوضو کبھی آپ نے فرمایا, کبھی آپ نے فرمایا اچھا اخلاق, کبھی یتیم کی کفالت, کبھی مسجد بنانے والے سے کے بارے میں کہا, کبھی والدین کی خدمت, کبھی صلہ رحمی, کبھی تہجد, کبھی نفل روزے, کبھی دوسروں کو کھانا کھلانا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بتاتے تھے صحابہ اکرام کو, تو ان کے اندر نیکی کا اتنا شوق اور جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ہر نیکی کو ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر سبقت کر کے لے جانا چاہتے تھے. وہ اپنے ایمان میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ والدہ والناس اجمعین. تو ان کے نزدیک سب سے محبوب اللہ کے رسول ہو گئے اور اللہ کے رسول کی ہر بات ان کے نزدیک سب سے بہتر ہو گئی. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے دین کے علم میں آگے بڑھتے چلے گئے صحابہ کرام, اور کیسے احسن عمل کرتے گئے کہ سوسائٹی کے لیے کس طرح سے مفید ثابت ہوئے, پورے معاشرے کے لیے کیسے فائدہ مند بنے. اور آج میں اور آپ اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں اپنے آپ پر, اپنی ذات پر, اپنے آس پاس کے لوگوں پر. تو علم اور آگاہی دونوں ضروری ہے. احسن عمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے وہ علم حاصل کریں تاکہ آپ اس کے مطابق عمل کر سکیں انشاءاللہ. تو وہ زبردست بھی اور درگزر فرمانے والا بھی ہے جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے, پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ, تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. سبحان اللہ, واقعی میں کیوں ایک دل میں ایک کبریائی کا احساس ہوتا ہے اللہ سبحان تعالیٰ کی, کہ جب یہ آیات ہم پڑھتے ہیں تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہم دیکھیں. آسمان کی طرف دوبارہ نگاہ اٹھانے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ انسان جب پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو اس کو کوئی چیز میں عیوب نظر نہیں آتے, لیکن جب وہ دوسری نگاہ ڈالتا ہے تو اس کو عیب نظر آ جاتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم دوبارہ ڈالو نگاہ, دوبارہ نہیں بلکہ تم سہبارہ بھی ڈالو تو بھی تمہیں کوئی نظر میں تمہارے خلل نظر نہیں آئے گا آسمانوں میں. سبحان اللہ, کیسی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں پرفیکشن ہے ماشاء اللہ. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کی حیثیت ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی چیز کو اس طرح سے بغیر کسی نقص کے بنا سکے. آسمان بنائے تو اتنے بہترین بنا دی ماشاء اللہ 7 آسمان, اور آسمان دنیا کو زینت عطا کر دی ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک کے اوپر ایک 7 آسمان بنایا اس نے, اور تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ پاؤ گے, کوئی بے ربطگی نہ پاؤ گے, پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ, تمہاری نگاہ تھک کر نہ مراد پلٹ آئے گی. کبھی غور کرے, کبھی دیکھیں آسمان کو. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا, پہلی آیت سے ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ بہت ہی بابرکت ہے. پھر وہ اس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے. آسمان اور زمین کی تخلیق کوئی معمولی کام نہیں ہے, اور اسی لیے پھر آگے بار بار بتایا کہ تم غور و فکر کرو, تم دیکھو آسمان میں. تو ان تمام آیت سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں جب تک کہ اس میں اخلاص نہ ہو. اخلاص کے بغیر عمل قبول نہیں کیا جاتا, اور جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو. اور اس نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ آزمائے. تو بعض وقت آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ بہت زیادہ خوشیاں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے, بعض وقت بہت زیادہ دولت کی ریل پیل ہوتی ہے, بعض وقت بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں, اور بعض وقت اللہ تعالیٰ غریبی سے, رزق کی تنگی سے آزماتا ہے, بعض وقت بیماریوں سے آزماتا ہے, بعض وقت اللہ تعالیٰ کسی اپاہج یعنی معذور کر کے آزماتا ہے کہ آئے میرا بندہ اس کے باوجود بھی احسن عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے. آپ ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جن کے پیر نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ خوش ہیں ماشاء اللہ, جن کے ہاتھ نہیں ہیں. ایک خاتون کا کچھ عرصے پہلے کسی ایک ورکشاپ میں وہ بتایا گیا تھا یعنی ابھی بھی زندہ ہیں، وہ خاتون پونا کی رہنے والی ہیں، تو وہ ان کو ہاتھ کٹے ہوئے ان کے، تو وہ پیروں سے لکھنا انہوں نے سیکھا ہے. آپ سوچیں کیسے کیسے لوگوں نے کام کیا، اور وہ خود سے ان کے ہاتھوں، دونوں ہاتھوں کے پنجے نہیں ہیں ان کے، آپ سوچیں انگلیاں ہی نہیں ہیں، آپ سوچیں کیسے کام کرتی ہوں گی. تو اور اکیلی رہتی ہے وہ خاتون، اپنے گھر کا لاک وہ خود کھولتی ہیں، اپنے گھر کے سارے کام وہ اپنے ہاتھ سے خود ہی انجام دیتی، کیونکہ ایسے لوگوں کو کون سنبھالے گا زندگی بھر. لیکن وہ اس خاتون نے اپنے آپ کو مجبور اور بے بس نہیں بنا دیا، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کر کے جی رہی ہے، اپنا خود سے اپنا خرچ خود چلاتی ہے، ماشاءاللہ کام کرتی ہے، کمپیوٹر بھی سیکھ لیا ہے. تو ایسے کئی لوگ ہیں دنیا میں، تو ہم کو تو چھوٹی سی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان آزمائشوں کے باوجود بھی میرے بندوں میں سے کون ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، جو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے. تو جو ہمارے لیے بیسٹ تھا اللہ تعالیٰ نے وہی ہمارے لیے چنا. اگر ہم کو تنگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اسی میں ہمارے لیے بھلائی تھی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو فراخی دی ہے تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھلائی رکھی ہے. لہٰذا کبھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر یا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں عطا کی ہیں اس پر ناشکری نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی، یعنی ہم جانتے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن میں بھی، قرآن سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جب بندے کو قریب کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں انبیاء آزمائے گئے. آپ خود سوچ لیں کہ انبیاء پر کتنی آزمائشیں ہیں، کیا کبھی انہوں نے کمپلین کی، کیا کبھی انہوں نے شکایت کی؟ نہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے، فاقہ کشی سے، بھوک سے، جان و مال کے نقصان سے. اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے. یہ ساری آزمائشیں آتی ہیں، جو نیک بندہ ہوتا ہے آزمائشوں کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اور جو تھوڑ دلا ہوتا ہے، ناشکرا ہوتا ہے، وہ کمپلین کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور چلا جاتا ہے، اس کو وہ آزمائشیں اچھی نہیں لگتی. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، تم بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹائے گی. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں، حسن بصری اور بھی دوسرے بہت سارے مفسرین کی اس میں رائے ہے کہ آسمان کے اوپر زینت رکھ دینے کا اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے، کہ اس میں سب سے پہلے تو کس وجہ سے کہ خوبصورتی کے لیے، اس کی زینت ہے یہ ستارے آسمان کی، دوسرا شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ، اور تیسرا لوگ راستوں میں جب جائیں، راستہ طے کریں، چاہے وہ سمندر ہو چاہے وہ خشکی کا راستہ ہو، تو اس کے لیے انہوں نے ان کو روشنی کا ذریعہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں خبردار کر دینے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور وہ کہیں گے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصوروں کا خود اعتراف کر لیں گے، لعنت ہے ان دوزخیوں پر. الحمدللہ، پیچھے ساری دنیا کی خوبصورتی بتانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، اس میں خوبصورت چشمے جاری کر دیے، آسمان کو زینت سے آراستہ کیا، زمین اور آسمان کی تخلیق کی، اس میں پہاڑ جما دیے، دریا بہا دیے، پرندوں کو بھی پیدا کیا، جانوروں کو ہمارے لیے پیدا کیا، اور جانور چرتے چکتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے دودھ کا سامان مہیا کیا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی. اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ سب کس لیے ہوا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون اپنے لیے جنت میں جانے کا سامان پیدا کرتا ہے، اور کون آخرت میں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتا ہے. کچھ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ہدایت کی طلب میں ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق وہی رکھے گا اور وہی اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہے گا جس کے اعمال اچھے ہوں. تو جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے. کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہوگا، کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ ان کو کیا ملنے والا ہے، یا انہوں نے دنیا میں کیسے زندگی گزاری تھی. اور جو لوگ دنیا میں بے فکری کی زندگی گزارتے رہے، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا بھی نہیں چاہیں گے، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. تو لہٰذا اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ ہم کس کا مستحق اپنے آپ کو بنا رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ و اجر کبیر، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہیں، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، کہ وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بھی ہیں اور باخبر ہے. سبحان اللہ. یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو خشیت اختیار کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. تو تم خواہ چپکے سے کوئی بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہیں، وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے، کہ وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، کیونکہ وہ باریک بھی اور باخبر ہے. تو یہاں پر دراصل بے دیکھے خدا رحمان سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو مغفرت، دوسرا بڑا اجر، اور ان کے لیے اللہ تعالی کے پاس انعامات ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس، دیکھا جائے تو آج ہمارے سامنے کوئی رسول نہیں ہے، لیکن ہم کو اس بات پر ویسے ہی یقین ہے جیسے کہ اس بات پر ہم کو یقین ہے کہ آج سورج طلوع ہوا تھا اور کل بھی ہوگا طلوع. تو ایسے ہی ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ ہاں قیامت قائم ہوگی. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں اس کا اجر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالی کے پاس اجر عظیم ہوگا. اور اس سے پہلے جب ہم نے آیت پیچھے سنا تھا کہ سننے کی اور عقل کی بات کی گئی تھی، تو کون لوگ ڈرتے ہیں؟ جو لوگ سنتے ہیں غور سے. تو عقل سے پہلے سماعت کی بات کی گئی ہے، تو پہلے سننا ضروری ہے، اسی سے انسان غور و فکر میں مبتلا ہوگا، اپنی عقل استعمال کرے گا اور اعمال کی طرف، نیک اعمال کی طرف راغب ہوگا. وہی تو جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا دیا ہوا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے، کہ تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یہ کہے کہ زمین ہچکولے کھانے لگے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی تھی، یہ کیسی ہوتی ہے. اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر وہ رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ سے ہی راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو قریب سے دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتے تمہیں نکال کر لا دے گا؟ سبحان اللہ. واقعی میں جب ہم پانی کا سوچیں تو پانی سے بڑھ کر نعمت ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہیں ہے. بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اصل میں اس کو رحمت سے تشبیہ دی گئی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو تمہیں وہ نتھرا ہوا پانی نکال کر لا کر دے. اور واقعی میں کہ انسان اس پر قادر ہے. آپ بتائیں کہ اگر پانی ختم ہو جائے، کچھ عرصہ پہلے ایک علاقے میں ایسا ہوا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ گورنمنٹ نے بھی بہت زیادہ ٹیوب ویل، یعنی جو زمین میں بہت زیادہ اندر تک گہرائی تک زمین کو کھودتے ہیں تاکہ پانی نکل آئے، اور ٹیوب ڈالتے ہیں اس کے اندر، پانی کا پائپ ڈالا جاتا ہے. تو کہا جاتا تھا کہ اتنے اندر تک زمین کی کھدائی کی گئی لیکن پانی نہیں نکل رہا تھا، اور گورنمنٹ کی طرف سے خود ایک جگہ 100 سے زیادہ اس طرح سے کھدائی کی گئی لیکن کوئی جگہ سے پانی نہیں نکلا. اور کتنی حیرانی کی بات ہے، آپ سوچیں کہ 100 جگہ سے زمین کو اس میں ڈیپ ہول کرنا اور پھر بھی پانی کا نہ نکلنا. تو کوئی اللہ تعالی کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جو پانی لا کر دے ہم کو؟ اور آپ دیکھیں زمین میں جب پانی جاتا ہے تو یہ زمین تو مٹی سے بنی ہوئی ہے، یعنی مٹی ہے اس میں، لیکن جب پانی ہمارے پاس واپس آتا ہے، آپ زمین میں اندر جب پائپ ڈالتے ہیں، آپ دیکھیں جب پانی آتا ہے تو کتنا صاف اور نتھرا ہوا پانی آتا ہے. اور انسان کے بس کی بات نہیں، کتنے بھی فلٹر ہم کر لیں، انسان کتنے بھی فلٹر لگا لے، لیکن ویسے نتھرا ہوا پانی انسان نہیں لا سکتا، اس پر قادر ہے ہی نہیں. یہ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے، آپ دیکھیں اس زمین کے اندر ہی کیسی کیسی نعمتیں رکھ دی ہمارے لیے. سب سے پہلی بات تو اس زمین کو ہمارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا، پھر اس میں اس پر بارش برسائی اور اس سے طرح طرح کی نباتات اگائیں جو ہمارے کھانے پینے کے لیے ہے. جانور بھی اسی سے چرتے ہیں اور انسان بھی اسی کا دیا، اسی سے نکلا ہوا رزق کھاتے ہیں ماشاء اللہ. تو کیسی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پانی رکھ دیا. اور سارا کچھ اگر دیکھا جائے تو زندگی کس کی وجہ سے ہے؟ پانی ہے. تو اس پورے سورہ ملک کو دیکھ کر ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کی جائے. خشیت کے فائدے بہت زیادہ ہیں. یہ ساری چیزیں، یہ ساری نشانیاں بتانے کے مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کہ تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرو. اور اس کے فائدے کیا بتائے گئے؟ کہ اس سے مغفرت تمہیں ملے گی اللہ تعالیٰ کی، تمہیں اطمینان قلب نصیب ہوگا، تمہیں خطاؤں سے، یہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا، تم نیکیوں کی طرف چلنا تمہارے لیے آسان کر دیا جائے گا، اور آخرت کی خوشخبری دی گئی ہے اور اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے. اتنے بڑے فائدے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو کس طرح بچھایا، لہٰذا ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم غور و فکر کریں، ہم دیکھیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں، کبھی زمین کی طرف نظر ڈالیں. تو دنیا ہمارے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح داخل ہوئے ہیں. لہٰذا ہمیں اسے اپنا وطن بنانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ یہیں ہمیں ہم یہیں ڈیرا ڈال دیں اور یہیں آرام سے رہیں. نہیں، یہاں سے ہمیں جانا ہے. اصل محنت اور کوشش دار القرار کے لیے ہونا چاہیے، جو ہمیشہ رہنے والا گھر ہوگا، جہاں سے ہم کو پھر کوئی نکال نہیں سکے گا، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے انعامات ہوں گے. تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہم کو اس سورے میں. کیوں ہم کو روزانہ یہ سورت پڑھنی ہے؟ اور یہ سورت ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گی کہ غور و فکر کرے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہتر اور کتنی چیزیں پیدا کی ہیں. پرندوں کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اور وہ آسمانوں میں اڑتے ہیں، کہ آج انسان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ آسمانوں میں اڑ سکے، لیکن وہ پرندے وہ بھی کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اگر کوئی آزمائش آئی بھی ہے تو اس پر بھی صبر کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس انعامات پا سکے. سورہ قلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو. یہ سورہ قلم ہے اور سورہ نون بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور مفسرین کے نزدیک یہ سیکنڈ، یعنی وحی کے نزول کے اعتبار سے سیکنڈ یا تھرڈ سورہ ہے. پہلے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، اور بعض مفسرین کہتے کہ سورہ قلم یا سورہ مزمل، یہ دونوں میں سے کوئی ایک سورت یا اس کی کچھ آیتیں نازل ہوئی الحمدللہ. تو اس لحاظ سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی امپورٹنٹ سورہ ہے، کہ وحی کے نزول میں اس کا سیکنڈ یا تھرڈ نمبر ہے. اور اس میں اصل میں سب سے پہلے بات تو قلم کی بات کی گئی ہے، اور قلم کی قسم کھائی گئی ہے. اور لکھنے والے جو چیز لکھ رہے ہیں، کیا چیز لکھ رہے ہیں، اور پوری کی پوری صورت اللہ تعالیٰ نے قلم پر رکھ دی ہے. لیکن افسوس کہ آج قلم سے ہم کس قدر دور ہیں. ہمارے یہاں پر قلم کا تعلق، یعنی انسان اور قلم کا تعلق سمجھا جاتا ہے کہ اسکول کی حد تک، اور ہم خواتین تو اسپیشلی ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے اسکول ختم ہوئی قلم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بعض اوقات تو بعض گھروں میں قلم ملتی بھی نہیں ہے، پین بھی نہیں ملتی ہے، کہ اگر کچھ چیز امپورٹنٹ لکھنے کے لیے اگر بچے نہ ہو گھر میں تو پین بھی نہیں گھر میں ملتی ہے. تو کیسا ہمارا حال ہو گیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت سورہ قلم نازل فرمائی. قلم کی اہمیت کو یہاں پر اجاگر کیا گیا ہے. قلم کی قسم کھائی گئی ہے، اور کس لیے کھائی گئی؟ کہ جو لکھنے والے لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ فرشتے جو لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، ہمارا اعمال نامہ لکھ رہے ہیں. وہ فرشتے جنہوں نے کتاب لکھی، قرآن کو لکھا گیا، اس کو لوح محفوظ میں اتارا گیا، وہ قلم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے قلب مبارک پر نازل کیا اور صحابہ کرام نے اس کو لکھا، اس قلم کی قسم کھائی جا رہی ہے. لوح محفوظ میں یہ کتاب محفوظ ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے. یا پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بہت ایسی بھن بناہٹ سی آواز آ رہی ہے، تو آپ کو پتا چلا کہ وہ دراصل قلم کی آواز تھی، جو کہ فرشتے نے وہاں پر آسمانوں پر جو کام ہو رہا ہے صرف لکھنے کا کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. آپ سوچیں ذرا کہ لکھنے والے لکھ رہے تھے تو قلم کی آواز آ رہی تھی. سبحان اللہ، اس سے قلم کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے، پین کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا تھا قلم کو کہ لکھ، تو اس نے پوچھا کیا لکھوں، تو کہا کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے دنیا میں اس کو لکھ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی، سب کچھ ایک لوح محفوظ میں سب تھے، لکھا ہوا ہے، تحریر ہے سب. اور ہمارا اعمال نامہ بھی تیار ہو رہا ہے جسے لکھا جا رہا ہے، جسے ہمیں پڑھنے کو دیا جائے گا کہ پڑھو، اور جو لوگ پڑھے لکھے نہ بھی ہوگئے وہ بھی پڑھ لیں گے اپنا اعمال نامہ، یعنی اللہ تعالیٰ جنہیں ان کو قدرت اور صلاحیت دے دے گا. تو آپ سوچیں قلم سے کیا بے بہرا ہوا جا سکتا ہے. اور تصور کریں نا کہ عجیب ایک ہیبت اور گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اچھا قلم نہ ہوتا تو کیا ہوتا. قلم کے بغیر تو تصور نہیں. اب تو ایسے ہوتا ہے کہ اگر پرس میں کبھی غلطی سے بھی آپ پین لینا بھول جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یا کتنی بڑی مسٹیک، کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ ہم اپنے ساتھ قلم نہ رکھ سکے. تو قلم تو 24 گھنٹے انسان کے ساتھ رہنا چاہیے، اور یہ قلم کا اور انسان کا ساتھ تو لازم و ملزوم ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جو بھی ہم کچھ لکھیں گے یا لکھتے ہیں یا لکھوا رہے ہیں، یہی چیز ہمارے آخرت میں کام آئے گی. آج جتنے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، آج ان کا نام باقی ہے دنیا میں. کس وجہ سے باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام زندہ رکھا، اور ان کے نام کی وجہ سے وہ خود دیکھا جائے تو ایک طرح سے ان کا جو کام ہے وہ زندہ ہے اور ان کا نام باقی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ کتابیں لکھی. تو قلم کی عظمت، اس کی شرف، اس کی بنا پر یہاں قلم کی قسم کھائی گئی ہے. اور کاتبین وحی جو قرآن لکھتے تھے، اس کے لیے جو ان کے ہاتھوں سے ثبت ہو رہا تھا. اور یہاں پر دراصل ہر چیز جو لکھی جا رہی ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے قلم کی قسم کھائی گئی ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ قلم کا شرف کیوں ہے، کیوں اتنا قلم کا شرف بتایا گیا ہے، اور کیوں اس کے نام پر ایک سورت ہے، کہ اسی سے قرآن لکھا جاتا ہے. مقدس کتابیں اسی سے لکھی گئیں، صحیفے اسی سے لکھے گئے، تربیت کی کتابیں لکھی گئیں، مکالمے اور اخلاق اسی سے لکھے گئے، یعنی مکارم اخلاق اسی سے لکھے گئے، تمام علم قلم سے لکھے گئے علوم. اسی بنا پر اللہ کے نزدیک قلم کی بہت اہمیت ہے. تو قسم ہے قلم کی، اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. یعنی خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ کفار مکہ آپ پر اعتراض کر رہے تھے. تو یہاں پر مجاہد، بہت مشہور مفسر گزرے ہیں مجاہد، وہ کہتے ہیں کہ قلم سے مطلب یہاں پر وہ قلم ہے جس سے ذکر یعنی قرآن لکھا جا رہا تھا. اس سے خود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ چیز جو لکھی جا رہی تھی اس سے مراد قرآن مجید ہے. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قسم ہے قلم کی، اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو لکھنے کے لیے کہا گیا تو قلم کو ہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ سب کی تقدیر لکھے جو کچھ کے اول سے لے کر آخر تک ہونے والا ہے. اور الحمدللہ اس سے قلم کی اہمیت کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کی گئی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اخلاق قرآن ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں وہ باتیں بتائی گئی ہیں جس سے انسان کا اخلاق سدھر سکتا ہے، جس سے انسان کا اخلاق بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو بد اخلاقوں کے ساتھ بھی بہترین تھا. کہ ایک دفعہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب اس نے آواز دی باہر سے تو آپ اندر سے کہتے ہوئے نکلے کہ یہ شخص اپنی قوم کا سب سے بدتمیز یا بد اخلاق. اس طرح کا جملہ آپ نے کچھ ارشاد فرمایا تھا، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، معاف کریے گا. جب اللہ کے رسول اس شخص سے بات کر کے واپس آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ یہ شخص اپنی قوم کا بد اخلاق شخص نہیں، ہو سکتا تھوڑا تیز مزاج شخص ہوگا. تو آپ نے تو اس سے بہت اچھے سے بات کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے میرا اخلاق برا کب پایا؟ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمارا نظریہ اور ہماری سوچ کیا ہے آج کے دور میں، کہ اچھا جو بد اخلاق ہے ان سے بد اخلاقی سے پیش آیا جائے، جو اچھے لوگ ہیں ان سے اچھائی سے پیش آیا جائے. تو اب دیکھیں اچھوں سے تو اچھائی سے ہر کوئی پیش آتا ہے، بات تو جب ہے کہ جب برے لوگوں سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اور یہی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. اور اخلاق صرف معاملات ہی میں نہیں ہوتا، اخلاق عبادات میں بھی دیکھا جاتا ہے، معاملات میں بھی، تنہائی میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرم حیا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کی جائے جیسے کہ اس کا تقاضا ہے، لوگوں سے ملنا ملانا، لوگوں سے مسکرا کر ملنا. اور انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، یعنی ہم نے آپ کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھا. تو یہ اللہ کے رسول کا اخلاق تھا. اب اس کے بعد ایسے شخص کی تصویر کشی کی جا رہی ہے اور ایسے بد اخلاق شخص کی تصویر کھینچی جا رہی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں خرابیاں عام ہوتی ہیں. اور سب سے پہلے جو بات اس کے لیے بتائی گئی ہے کہ عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں. ودو لو تدھنو فیدھنون، یہ مداہنت کیا ہوتی ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور میں مداہنت بہت پائی جا رہی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے آفر کی تھی کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریے تو ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے. تو اللہ کے رسول کے ذریعے سے صاف صاف کہلوا دیا گیا تھا کہ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبد، کہ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی عبادت تم کرے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرو کہ جس کی عبادت میں نے کی ہے. لہٰذا تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ٹوکو اور واضح انداز میں کہنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ میں تو تمہارے بتوں کی عبادت کر ہی نہیں سکتا، میں یہ کمپرمائز نہیں کر سکتا، اس بات پر کمپرمائز نہیں کر سکتا کہ بھلے ہی تم ایک سال میرے رب کی عبادت کرو گے اس کے باوجود بھی میں تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا. تو یہ مداہنت کیا ہوتی ہے کہ دین کے معاملے میں کمپرمائز کر لینا، دین کے معاملے میں نرمی دکھا جانا. ٹھیک ہے، اچھا تم جو کہہ رہے ہو صحیح بات ہے، ہم تھوڑا سا تمہارا بھی منا لیتے ہیں، تمہارے دین کو بھی ہم فالو کر لیتے ہیں، تمہارے مذہب کو بھی فالو کر لیتے ہیں، تمہارے جو تہوار ہے وہ بھی ہم منا لیتے ہیں. اور یہ جملہ کہہ کر آج ہمارے لوگوں نے دین کو بہت آسان بنا لیا ہے کہ کیا کرے، تھوڑا کرنا ہی پڑتا ہے. اب جب دنیا میں آپ لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ لائف گزار رہے ہیں، تو تھوڑا بہت تو کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا. کیا ہوا تھوڑا ایسا کر لیے تو، کیا ہوا تھوڑا ویسا کر لیے تو. اور اس طرح سے پھر وہ کہتے کہ یہ دین جو ہے دراصل ملغوبہ ہے، سارے دین کو مکس کر دیا جائے اور سارا دین ملا کر ایک دین بن گیا، کیونکہ وہ وحدت ادیان کے قائل ہو گئے پھر ایسے لوگ کہ سارے دین ایک ہی ہے، رام بھی ایک وہی اچھا شخص تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، نعوذ باللہ دونوں کو ملا دیا. تو نہیں، سارے ادیان ایک جیسے نہیں ہیں، کیونکہ اگر سارے ادیان ایک جیسے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. تو مداہنت برتنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم غیر مسلموں کے آفر پر، ان کے ڈیمانڈز پر تم اپنے دین کو نہ چینج کر لو، یا اپنے دین کو تم نرم چارہ نہ بنا لو کہ جس طرح سے جیسے لوگ چاہیں تم اس طرح سے اس کو مولڈ کرتے چلے جاؤ اور اس کو چینج کرتے چلے جاؤ. تو دین کے معاملے میں کمپرمائز کرنا یہ دراصل مداہنت ہوتی ہے، کہ تم نرمی برتو گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ تم سے اور مزید نرمی کا تقاضا کرے گی، اچھا یہ بھی چھوڑ دو، ایک چیز چھوڑیے، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، اور کرتے کرتے وہ تم سے تمہارا پورا دین ہی چھین لیں گے. تو مداہنت برتنے سے منع کیا جا رہا ہے. پھر ایسے شخص کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ جو نہایت ہی بد اخلاق ہے، اور ایسے بد اخلاق شخص کی وجہ سے نقصان کیا ہو سکتا ہے وہ بتایا گیا ہے. یہ تو چاہتے کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں، ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے. جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، یعنی ناک پر. اللہ تعالی رحم فرمائے. یعنی ہر وہ برا اخلاق جو ہو سکتا ہے وہ یہاں پر لایا گیا ہے. ہر یعنی آپ اسی سے سمجھیں کہ منا للخیر کے لفظ آئے ہیں، کہ منا یعنی کتنا زیادہ اس میں تجدید آئی ہے کہ بہت ہی زیادہ منع کرنے والا ہے خیر کے کاموں کو، ہر بھلائی سے وہ روکتا ہے، مال بھی نہیں خرچ کرتا، بخیل بھی ہے، کنجوس بھی ہے، اور بد اصل بھی ہے، بہت کھانے پینے والا ہے، بد خلق ہے، جھگڑالو ہے، صفاق ہے. اور یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے زنیم ولد الزنا کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. خیر وہ جو شخص بھی ہو گیا اس کا نام نہیں لیا گیا، لیکن ایسے بہت سارے دشمن اسلام آپ کو مل جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سارے تھے اور آج بھی آپ کو مل جائیں گے، کہ نہایت ہی گھٹیا ذلیل حقیر آدمی کے لفظ بولا جاتا ہے مہین، جو بہت قسمیں کھانے والا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹے لوگوں کی لازمی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ قسمیں بہت کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام کو بے محل استعمال کرتے ہیں، جہاں نہیں لینا چاہیے وہاں بھی استعمال کرتے ہیں، تو آپ سوچ لیں کہ ایسا شخص جو کہ ہر خیر سے روکنے والا، تو اخلاق کی رذیلہ کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جو ورسٹ اخلاق جس کے تھے. ایک طرف اللہ کے رسول کو خلق عظیم کہا گیا، آپ اخلاق کے سب سے عظیم مرتبے پر فائز ہیں ماشاءاللہ، اتنی تعریف کی گئی، اور دوسری طرف آپ کی بالکل مخالفت میں ایک ایسا شخص ہے جو ہو سکتا ہے اپنے اس وقت کے معاشرے کا لیڈر رہا ہو، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ تھا، واللہ علم کہاں تک صحیح بات ہے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کسی بھی شخص کا نام. یا کچھ کہتے ہیں اسود بن عبد یقوس کہتے ہیں، کچھ اخنص بن شریک کہتے ہیں، بہرحال الگ الگ مفسرین نے الگ الگ نام لیے ہیں، لیکن ہم کو نام سے کچھ نہیں کرنا پڑتا. یہاں پر اس کی تصویر کھینچ دی گئی، اب یہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے. تو اخلاق کی رذیلت کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جس کی وجہ سے معاشرے میں انتشار اور خرابی پھیلتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ خرابی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اس معاشرے میں گھن لگ جاتا ہے. جب آپ خود سوچے کہ کسی ایک شخص کے اخلاق جب ایسے ہوں گے، اخلاق کے رذیلہ برے اخلاق، تو اگر پورے معاشرے کے ایسے برے اخلاق ہو تو اس معاشرے کا پھر کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اب یہاں سے باغ والوں کا واقعہ شروع ہو رہا ہے جو بہت مشہور ہے. ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے. ان میں سے جو بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین فاقبل بعضهم الى بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے. اب یہاں پر جب ہمارا قصص القرآن ہوا تھا، تو جن لوگوں نے اٹینڈ کیا ہوگا ان کو یاد ہوگا ہم نے یہ قصہ بھی ڈسکس کیا تھا قصص القرآن میں، اور اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس کے کم سے کم الگ الگ 5-6 کلاسز ہو سکتی ہیں. ہر آیت میں ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ یہ کچھ بھائی تھے، اور یہ واقعہ ہم کو احادیث سے، سیرت کی کتابوں سے اس کی ڈیٹیل پتہ چلتی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا باغ تھا، اور وہ ہمیشہ اپنے باغ میں جب بھی پھل آتے تھے تو وہ اس کے 3 حصے کرتا تھا. اور اس کے کہا جاتا ہے کہ انہیں 2 واقعات ہم کو ملتے ہیں، ایک تو حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور ایک دوسرا واقعہ جو ہم کو بنی اسرائیل کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شخص تھا بنی اسرائیل کا، اس نے اپنے باغ کی جو یعنی باغ کے جو اطراف میں دیواریں تھیں اس میں سے ایک طرف کی دیوار گرا دی تھی، یا اس باغ کو دیوار نہیں تھی ایک طرف سے، اور اس نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جب بھی یہ باغ میں پھل آئیں یا فصل آ جائے تو جتنے بھی غریب لوگ ہیں اس وقت کے وہاں کے رہنے والے، جو اس سوسائٹی کے غریب لوگ تھے، وہ آرام سے آئیں اور اس کا پھل کھائیں. اس کے باغ میں لوگوں کو پابندی نہیں تھی آنے پر کہ کھائیں، تو اس کے باغ میں فصل بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، خوب پھل آتے تھے. جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا، ڈیتھ ہوئی، تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے باپ تو بے وقوف تھے اور اپنا سارا مال غریبوں کو دے دیتے تھے، اور یہ چونکہ ہمارا باغ ہے، ہمارا اس پر حق ہے، تو ہم کیوں نہ ہم خود اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اسی طرح سے جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا، ان لوگوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ اب جیسے پھل آنے کا وقت ہے، اب ہم اس کے پھل سارے خود توڑ لائیں گے، اور اب ہم غریبوں کو نہیں دیں گے، اور جلدی جلدی صبح چلو تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور آ جائے اور ہم سے مانگ لے، لہٰذا ہم جلد از جلد پھل توڑ کر گھر لے آئیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ مال کما سکیں، اس کے بنا پر یہ زیادہ سے زیادہ ہم رچ ہو سکیں. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ یہ سوچ کر ادھر یہ پلاننگ کر رہے تھے، اور پلاننگ کیا تھی؟ کوئی نیکی کی پلاننگ نہیں تھی. اصل میں اس میں کیا تھا، ایک طرح سے ایک ہرس اور ہوس ہم کو نظر آتی ہے، ایک بخیلی نظر آتی ہے، ایک تنگدلی اور شوہ نفس نظر آتی ہے کہ دوسروں کو فائدہ نہ پہنچایا جائے، بس سارا فائدہ ہم خود سمیٹ لیں. یعنی ایک کیسے شخص کی اور کیسے لوگوں کی تصویر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ خود امیجن کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہ قرآن کا اعجاز ہے, اعجاز بیان ہے قرآن کا, کہ جب یہ واقعات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے گویا کہ وہ ساری تصویر, وہ منظر ہماری نظروں کے سامنے بالکل پلے ہو گیا ہے اور ہم اس کو گویا کہ اپنی نظروں سے واقعی میں ویسے ہی دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ یہ واقعی میں قرآن کا اعجاز بیان ہے. تو بہرحال جب وہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے اور ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ہم کسی کو نہ دیں گے اور سمجھ جاتے کہ ہم پھل توڑنے پر قادر ہیں, یہاں اللہ تعالیٰ کے آپ لفظ دیکھیں کہ وہ سمجھ جاتے کہ ہم قادر ہیں پھل توڑنے پر, یعنی انسان اتنی اتنی پلاننگ کرتا ہے, اتنے اتنے منصوبے بناتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں سب کر لوں گا, لیکن ایکچولی اس کے اختیار میں تو ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا ہے. اس کے اختیار میں تو وہ یہی بھی یہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی جو سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے وہ اس کو روک سکے یا اس کو نکال سکے, یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. تو بہرحال انہوں نے کیا سوچا کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو ہم نہیں دیں گے, اور ہمارے والد تو نادان اور بیوقوف تھے, ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے اب. اور اسی بنا پر ان لوگوں نے کیا کیا کہ رات میں سوئے یہ سوچ کے, اور جلدی جلدی اٹھنے کے لیے وہ بیدار ہوئے کہ جلدی جا کر پھل توڑ لانا ہے. یعنی پلاننگ انہوں نے کس چیز کی تھی کہ ہم خود فائدہ اٹھا لیں, دوسروں کو فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, انسان کچھ نہیں کر سکتا, انسان صرف منصوبے بنا سکتا ہے, اس کو بروئے کار لانا, اس کو عملی جامہ پہنانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں, چاہے وہ بھلا ہو یا برا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر. جیسے ہی وہ وہاں پہنچے کیا ہوا کہ جو جملہ ہے آپ وہ غور کریں کہ انہوں نے کہا کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں, جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا فلما رأوها قالوا إنا لضالون کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں, یعنی دلالت گمراہی کو کہتے ہیں نا, تو یہاں پر دونوں معنی آ گئے کہ یعنی وہ سمجھے کہ ہم اپنے باغ کا راستہ بھول گئے ہیں, یا انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو ہدایت سے بے بہرا ہو گئے ہیں, تو ہدایت کا راستہ تھا اس سے ہم گمراہ ہو گئے ہیں. دونوں معنی ہیں, کتنا زومانی لفظ ہے. پھر کہنے لگے کہ بل نحن محروم, نہیں بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے. اور اس میں قال اوسطہم, جو سمجھدار آدمی تھا اس میں, یعنی ان سب بھائیوں میں سے جو ایک بھائی سمجھدار تھا, میں نے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو پکارو سبحان ربنا انک کنا ظالمین, کہ میں نے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. اور تسبیح سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے تم اس پر شکر ادا کرو, اور شکر کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم محتاجوں کو اور ضرورت مندوں کو کچھ دو. تو رات میں کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس باغ پر کیا کیا کہ ایک پالا پڑ گیا, اور وہ باغ کیسا ہو گیا کہ اس باغ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیا جیسے کہ گویا وہاں پر باغ تھا ہی نہیں. تو آپ خود سوچے کہ جب ایسی پلاننگ کریں گے تو اس کا کیا حال ہوگا اور کیا نتیجہ نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر آج دیا ہے کچھ, چاہے وہ مال و دولت سے نوازا ہو یا ٹیلنٹ دیا ہو یا کچھ بھی دیا ہو اللہ تعالیٰ نے ہم کو, آج ہمارے پاس وقت ہے, ہمارے پاس جو بھی کچھ صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی, چاہے وہ باغات کی صورت میں ہوں یا پھلوں کی صورت میں ہوں یا مال و دولت کی صورت میں ہوں یا کپڑے ہوں یا کچھ بھی ہو, ہم اس کو اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی پیچھے نہ ہٹے, اور کبھی یہ نہ کہے کہ سب میرا, یہ بھی میرا وہ بھی میرا, اور حل میں مزید کا ہم تقاضا لیے رہیں, نہیں, بلکہ اپنے مال میں سے سائل کا حصہ ضرور ہو. آپ کو یاد ہوگا وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ بادل سے آواز آئی کہ فلاں فلاں شخص کے باغ پر جا کر برسو, تو ایک شخص نے وہ آواز سن لی اور وہ بادل کا پیچھا کرتے ہوئے کرتے چلتا چلتا رہا بادل کے پیچھے پیچھے, بادل ایک جگہ برسر, وہاں سے برابر نالا بن گیا پانی کا, اور وہ پانی سیدھا ایک باغ میں پہنچا. تو وہ پانی کا پیچھا کرتے کرتے جب باغ میں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص بیلچے سے اپنی زمین کو درست کر رہا ہے, سینچائی کر رہا ہے. اس نے کہا کہ اے شخص فلاں فلاں تمہارا کیا نام ہے, تو اس نے بتایا کہ میرا یہ نام ہے, لیکن تمہیں میرے نام سے کیا. تو وہ شخص نے کہا کہ میں نے بادلوں سے تمہارے نام کی آواز سنی, تو تم بتاؤ کہ تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ جس کی بنا پر بادلوں کو اسپیشل تمہارا نام لے کر حکم دیا گیا کہ فلاں شخص کے باغ پر جا کر برسو. تو وہ شخص نے کیا کہا کہ میں اپنے مال, جب بھی مجھے یہ آتا ہے اس کا پھل آتا ہے, تو میں اس کے تین حصے کرتا ہوں, ایک حصے سے دوبارہ گرو کرنے کے لیے رکھتا ہوں, ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں, اور ایک حصہ میں غریبوں کے لیے دے دیتا ہوں, یعنی جو محتاج ہے جو ضرورت مند ہے ان کے لیے. تو لہٰذا کبھی بھی یہ نہ بھولیں کہ آپ کے مال میں, ہمارے مال میں, میرے آپ کے سب کے مال میں سائل اور محروم کا بھی حق ہے. تو کبھی سائل اور محروم کو سے محروم نہ کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے جائیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اور کچھ دے گا. آپ دیکھیں یہ بچوں کے والد جو تھے, یہ لڑکوں کے والد جو تھے, ان کے والد لوگوں کو دیتے تھے تبھی تو ان کا باغ صحیح سلامت رہا نا, اور جب لوگوں کو دینے سے روکا گیا تو کیا ہوا, باغ پر پالا پڑ گیا. تو بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ دوسروں کی وجہ سے ہم کو رزق مل رہا ہے. یعنی جب ہم دوسروں کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں خود بخود کشادگی پیدا کر دیتا ہے. تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. محتاج کو کچھ دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. حدیث قدسی آتی کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہ کھلایا, تو وہ بندہ عرض کرے کہ اے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تو پاک ہے ساری چیزوں سے, میرا تجھے کیا اس کی حاجت. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرا فلاں فلاں بندہ فلاں وقت بھوکا تھا, تو نے اگر تو اس کو کھلاتا تو اس کی جگہ تو مجھے پاتا. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح سے ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگائیں, اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ علم, میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے, علم اقل لکم لولا تسبحون, کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. یہاں تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے تو بندے بھی یاد آئیں گے اور ضرورت مند بندوں کو بھی تم پہنچاتے رہو گے اور ان کو اللہ کی راہ میں دیتے رہو گے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں دینے والے بنیں. یقین اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سکر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے, یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہوں. یعنی خود ساختہ تمنائیں اور آرزویں تھیں لوگوں کی کہ ہم کو تو دنیا میں باغات ملے ہیں. یعنی کافروں کا اور کفار مکہ کا کہنا یہ تھا کہ ہم چونکہ دنیا میں باغوں کے مالک ہیں تو آخرت میں بھی باغوں کے مالک ہوں گے. تو یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں اور آرزویں اور تمنائیں ہیں. جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. خاشیتن ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون, کہ جس وقت ان سے سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی, ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح و سالم تھے تو اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے. آج انسان کتنا بے بہرا ہے. اذان ہوتی ہے اور ہمارے مسلمان بہن بھائی جانوروں کی طرح گزر جاتے ہیں. اذان وہ بھی سنتے ہیں اور جانور بھی سنتے ہیں, لیکن فرق کیا ہونا چاہیے تھا کہ ایک مومن کو تو اس پکار پر لبیک کہنا چاہیے تھا مسلمان کو, لیکن وہ بھی اگر اذان کی آواز سنتے اور اپنے کام میں لگا رہتے اور اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتے تو کیا فائدہ؟ آپ سوچیں کتنا تکلیف دہ وہ وقت ہوگا کہ جب ان سے سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ جھک جاؤ رحمان کے آگے, تو وہ سجدہ ہی نہیں کر سکیں گے. ان کی پیٹھیں تختہ ہو جائے گی. اور کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ان کو دنیا میں بلایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کے لیے, لیکن وہ دنیا میں جھکتے نہیں تھے. تو نماز کتنی ضروری ہے آپ دیکھیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ ہم پر چھوڑ دیں. ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. ہم ان کی رسی دراز کر رہے ہیں, ہماری چال بڑی زبردست ہے. کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کریں اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں. جب اس نے پکارا تھا تو وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مضموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا. اس لیے اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ یونس بن متہ کو مجھ سے بہتر نہ کہو. یعنی کسی کو بھی یہ جو رسول ہوتے ہیں ان میں اس طرح سے تفریق نہ کرو. فضیلت تو ہے لیکن تفریق نہیں کر سکتے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کا جو لقب ہے صاحب الحوت بھی ہے اور ذنون بھی ہے, یعنی مچھلی والے, نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں. تو بہرحال ان کی طرح نہ ہو جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی برگزیدہ کیا اور صالح بندوں میں شامل فرمایا. جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے کہ ضرور دیوانہ ہے, حالانکہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. سبحان اللہ. سورہ حاقہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاق ملحاق وما ادراک ملحاق کذبت ثمود و آدم بالقاریہ فاما ثمود فاہلک بالطاغیہ. ہونی شدنی, کیا ہے وہ ہونی شدنی, اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ ہونی شدنی. سمود اور آد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے اور آد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط کر رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا گیا ہے اور کیسے ان کے اوپر شدید عذاب آئے تھے، کہ یہاں پر اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ سخت حادثہ ہوا اور اس سے وہ ہلاک کیے گئے۔ اور قارعہ کا لفظ بھی آتا ہے اس کے لیے، یعنی ہم آگے بھی پڑھیں گے سورت میں، یہاں پر بھی قارعہ کا لفظ آیا ہے کہ ٹھوکنے کوٹنے کھڑکھڑا دینے اور ایک چیز کو دوسری چیز پر مار دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو قیامت کا دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اس کی ہولناکی کا تصور دلانے کے لیے قارعہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور حاقہ جس کے معنی ہے کہ وہ واقعہ جس کو لازمن پیش آ کر رہنا ہے، جس کا آنا برحق ہے، جس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ تو قیامت کے لفظ استعمال کر کے 2-3 دفعہ اس کو پوچھا گیا ہے اور کہ واقع ہو کے رہنا، یعنی تم اس کا انکار کر رہے ہو لیکن تمہارے انکار کرنے سے اس کا آنا رک نہیں جائے گا بلکہ وہ ہو کر رہے گا۔ تو لہٰذا اصل بات تو یہ کہ جب ایک عربی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے رسول نے اس کا جواب دینے کی وجہ سے کہا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، تو وہ شخص تھوڑا سا شرمندہ سا ہو گیا، کہا کہ یا رسول اللہ تیاری تو کچھ نہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، لیکن اس کے لیے سچی محبت درکار ہے نا، ہماری زبانی دعوے کافی نہیں ہوگی جو آج ہماری زبانوں پر ہے۔ اور اسی خطائے عظیم کا ارتقاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 8 فرشتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے اور آسمان کی بندش ڈھیلی کر دی جائے گی۔ آپ سوچیں کہ جب آسمان ڈھیلا کر دیا جائے گا یا پھر وہ ایک اس کی کھال کو کھینچ دیا جائے گا تو وہ کیسے ہوگا؟ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس وقت، یعنی اب یہ سارا واقعہ پیش آنے پر کہا جا رہا ہے کہ اب کون لوگ وہاں پر فائدے میں ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ بہت ہی پیاری آیت ہیں، بہت ہی اچھی۔ عربی میں ہی اس کا مزہ اور اس کا لطف بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اس وقت جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو، پڑھو میرا نام اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں یا خالی ایام میں کیے ہیں۔ ایام الخالیہ کا لفظ آتا ہے، اور اسلف تم جو پہلے گزر چکے ایام، یعنی دنیا میں۔ اب جس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی خوشی سب سے کہے گا کہ پڑھو میرا نام عمل، یہ عمل نامہ۔ کیوں پڑھنے کے لیے کہے گا وہ؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب بچہ رزلٹ لے کر آتا ہے گھر اور اس کو معلوم ہے کہ وہ کلاس میں فرسٹ آیا ہے یا اس کا پرسنٹیج بہت اچھا بنا ہے، اس کو اچھے مارکس ملے ہیں، تو وہ خوشی خوشی اپنے والدین کو اپنا رزلٹ دکھاتا ہے۔ اس کے گھر میں داخلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ رزلٹ بہت اچھا ہے۔ جب بچے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بہت چلاتے ہوئے چیختے اور خوشی مناتے ہوئے آتے ہیں، لیکن جب رزلٹ اچھا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں بچے نہ ویسا شور کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں گے، بلکہ بتائیں گے بھی نہیں جب تک کہ آپ پوچھیں نا۔ جب آپ پوچھیں تو بڑی مشکل سے بتاتے کہ ہاں ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو انسان کو جب اپنا رزلٹ معلوم ہوتا ہے، جب اس کو رزلٹ معلوم ہو گیا تو اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وہ شخص کیوں خوش ہوگا؟ اس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کو کیا ملنے والا ہے، اس نے دنیا میں زندگی ہی ویسے گزاری تھی۔ تو کیوں وہ خوش ہوگا؟ کیونکہ اس کو رب سے ملاقات کا یقین تھا، اس کو معلوم تھا کہ ایک دن مجھے جانا ہے، اسے یہ بھی احساس تھا کہ اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، لہٰذا اس نے کیا کیا، بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزاری، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھا، لاپرواہی سے اجتناب کیا۔ اب یہاں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہے یا نہیں، اگر ملاقات کا یقین ہے تو میری زندگی بالکل ڈفرینٹ ہوگی۔ مجھے اور آپ کو احساس ہے نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا حساب کتاب لیا جائے گا، جب حساب کتاب لیا جائے گا تو میں اور آپ ایسی زندگی گزاریں گے کہ جس میں ہم کو جب اگر پوچھ لیا جائے تو ہم اس کا حساب آسانی سے دے سکیں۔ میں اور آپ سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں گے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، ایک لمحہ بھی ہم ادھر ادھر فضولیات میں اور گپے ہانکنے میں نہیں لگائیں گے، اور نہ ہی بے مقصد زندگی گزاریں گے۔ ہم بہت ہی احتیاط سے قدم رکھیں گے زندگی کے ہر معاملات میں، پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا نیکی کی طرف لے جاتا ہے کیا برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور ہم لاپرواہ اور لاابالی پن سے محفوظ رہیں گے الحمدللہ جب ہم کو معلوم ہوگا۔ اور لاپرواہی اور لاابالی پن کیا ہوتا ہے کہ بس صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، آج کریں گے کل کریں گے آج کریں گے کل کریں گے، اور پوری زندگی گزر جاتی ہے کچھ کرتے کراتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے وہ شخص کیونکہ اس نے ایسی زندگی گزاری تھی تو وہ آرام دہ زندگی گزارے گا، اللہ کی رضامندی اسے حاصل ہوگی، جنت کے بلند درجات اسے حاصل ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے نام عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ خوش ہوں گے اس پر، پھلوں کی ڈالیاں اس کے لیے جھکی پڑ رہی ہوں گی، لذیذ کھانے اور مشروب سے وہ سرور حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کے باغ میں بیٹھے ہیں اور کبھی امیجن کریں اور کبھی جائیں کسی کے باغ میں اور درختوں کی ڈالیاں جھکی پڑ رہی ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے ان ڈالیوں سے فروٹس توڑ رہے ہیں، بہت ہی بیسٹ وہ منظر ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے اپنے ہاتھ سے پھل کو توڑ کر کھانے کی ماشاءاللہ۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ممکن ہوا کیونکہ وہ دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے کوشش کرتا رہا تھا۔ اسلفتم، جو اس کی دنیا کی زندگی گزری تھی، یعنی وہاں آخرت میں وہ کہے گا کہ جو پیچھے کے ایام الخالیہ، جو خالی دنوں میں کرتا رہا تھا گزرے ہوئے دنوں میں، تو آج ہمارے پاس، میرے پاس اور آپ کے پاس موقع ہے، یہی اسلفتم ہے، یہی ہمارا آج کا وہ وقت ہے، جو اس وقت ہم جس کو کہیں گے کہ گزرا ہوا وقت، تو آج اگر ہم کر لیتے ہیں تو ہم کو اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے برعکس جو دوسرا شخص ہوگا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ، اور جس کا نام عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا عمل نامہ مجھے دیا ہی نہ گیا ہوتا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توک ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی آپ دیکھیں کھانا کھلانا تو ایک الگ بات ہے، وہ دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا تھا کہ اگر خود نہ کھلائے تو دوسروں کو ہی ترغیب دے دے، لیکن وہ بھی نہیں کرتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھلانا بھی ہے مسکین کو اور دوسروں کو بھی ابھارنا ہے کھانا کھلانے پر، کہ تم لوگ بھی ہمارے ساتھ یہ کام میں شامل ہو جاؤ، مدد کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسے بہت سارے گھرانے ہیں، ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کرنی چاہیے، ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں پر وہ لوگ عزت کی وجہ سے اور سفید پوشی کی وجہ سے وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں، ہاتھ پھیلاتے بھی نہیں ہیں، اور ان کی آمدنی ان کو پوری بھی نہیں ہو پاتی۔ کچھ گھرانے تو ایسے ہیں کہ جن کے یہاں پر صرف لیڈیز ہی لیڈیز ہیں، زیادہ تر گھرانے ایسے ہیں، مرد ہے ہی نہیں کوئی، ماں بیوہ، بیٹی بیوہ، اس کی بیٹی ساتھ میں، کوئی مرد نہیں گھر میں، تو کون کمائے گا، کون لائے گا، اور کیسے وہ مانگیں گے جا کر، وہ عزت دار لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم ڈھونڈیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کریں جن سے ہم ان کو دے کر ہم کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تو وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر اکساتا بھی نہیں تھا، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خور ہے اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اللہ ہم کو محفوظ رکھے ایسے انجام سے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو بھی تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور نہ یہ کسی شاعر کا قول ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں، اس کی اوتھینٹسٹی حدیث میں نہیں ہے، آپ یعنی یہ نہ سوچے کہ اچھا یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہوگا، کیونکہ سیرت میں حدیث کی طرح کا خیال نہیں رکھا گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے دوستوں کی طرف نکلا محفل میں اور ہم لوگ وہاں بیٹھ کر شراب پیا کرتے تھے. جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ دوست بھی نہیں ہے اور وہ شاپ بھی بند ہو چکی ہے, یہ وہ جہاں شراب ملتی تھی وہ بھی بند ہو چکی ہے. تو میں لوٹ کر آ گیا, میں نے سوچا کہ چلو میں طواف کر لیتا ہوں, رات کا وقت تھا. جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں کعبہ کے پردے کے اندر چھپ گیا اور چھپ کر میں ایسے کھڑا ہو گیا کہ آپ کو پتا نہ چلے, اور کہنے لگے کہ میں بالکل آپ سے نزدیک تھا. تو جیسے ہی میں نے قرآن سنا تو میرے دل میں اس قرآن کی عظمت بیٹھ گئی. اور آپ دیکھیں کہ یہ وہی عظمت تھی جس کی بنا پر جب بعد میں دوبارہ آپ نے قرآن سنا تو پھر فوراً ایمان لائے عمر رضی اللہ عنہ. حالانکہ شدت سے مخالفت کی, لیکن وہ قرآن کی عظمت کو جانتے تھے کیونکہ ان کا دل اس کی طرف راغب تھا. کیونکہ آپ دیکھیں یہ کلام ایسا ہے جو بھی صحیح سوچ رکھتا ہو وہ ضرور اس کو اٹریکٹ کرے گا, اس کے دل کو یہ قرآن کلام. تو کہنے لگے جب میں کھڑا وہاں سن رہا تھا تو اللہ کے رسول یہی والی سورت تلاوت کر رہے تھے. پھر اس میں میں نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو ایسا کلام معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بالکل کوئی شاعر جیسے کوئی بول رہا ہو. تو اللہ کے رسول نے تلاوت کی کہ وما ہوا میں قولی شاعر قلیل ما تؤمنون, کہ کسی شاعر کا قول نہیں, تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو. میں نے کہا کہ ارے اللہ یہ تو یعنی یہ کیسا ہوا کہ یہ تو میرے دل کی بات انہوں نے سن لی. جیسے میں نے دل میں سوچا کہ شاعر کا کلام ہے اور یہ کہنے کہ شاعر کا نہیں ہے تو یہ کوئی کاہن تو نہیں ہے اللہ کے رسول. تو فوراً اللہ کے رسول نے آگے آیت پڑھی ولب یہ قولی کاہن کری لما تذکر, کہ یہ نہ کسی کاہن کا قول ہے, تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. کہ لیکن جب سے میرے دل میں اس قرآن کی عظمت سما گئی تھی, یعنی میں بظاہر تو مخالفت کرتا تھا اسلام کی, لیکن مجھے اس کی حقانیت کا پتہ چل گیا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ماشاء اللہ سبحان اللہ واقعی میں. اور یہ تو تنزیل من رب العالمین, اور وہ سن چکے تھے یہ بات کہ یہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے ماشاء اللہ. اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگی گردن کاٹ ڈالتے, پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. آپ دیکھیں یہ والی آیت سب سے بڑی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ قرآن آپ کا لکھا ہوا نہیں ہے اللہ کے رسول کا, بلکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں. ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. سبحان اللہ. سورہ معارج, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے, وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے, کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں. اس رب کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے, ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو, شائستہ صبر. یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے, اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو, اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا, اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے. ہرگز نہیں, وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ کر جائے گی, پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. معارج, یہ بھی مکی صورت ہے, اور مکی صورتوں کا انداز بیان بہت زیادہ خطابانہ ہے, یعنی اس میں بہت زور پایا جاتا ہے بیان میں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ معارج عرش کے زینوں کا مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کہا گیا ہے. تو مفسرین نے کہا گیا یہاں پر جو سوال پوچھنے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے کفار مکہ تھے, اور وہ بار بار چیلنج کر رہے تھے کہ جس عذاب کی ہم کو خبر دی جا رہی ہے وہ آخر کب واقع ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کافروں پر واقع ہوگا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ خود انہیں کفار مکہ یعنی جنگ بدر کا ہم جانتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے لوگ لیے وہ لوگ نکلے تھے تو ابو جہل، اخنت بن شریق اور بہت سارے کفار مکہ جو سرداران تھے انہوں نے خود دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا نقل بھی کی ہے کہ اے اللہ اگر یہ واقعی تیری ہی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب لیا۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے خود ہی کہا تھا، کفار مکہ نے خود کہا تھا سرداران نے کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہ اسلام حق ہے تو پھر ہم پر پتھر برسا دے، ہم پر وہ ہوا بھیج دے۔ لہٰذا اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے کافروں کے لیے عذاب واقع ہوگا۔ اور معارج، معرج یا معرج کی جمع ہے، جس کے معنی زینے یا سیڑھی کے ہیں، معراج بھی اسی سے نکلا ہے، یہ ایسی چیز کی ہے جس کے ذریعے سے اوپر چڑھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معارج والا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات بہت بلند و بالا و برتر ہے، اور سارے نیک کام یعنی ساری چیزیں اسی کے پاس پہنچتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے فرشتوں کو بہت ساری بلندیوں کو طے کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ جبریل امین ہے۔ جبریل امین خود ایک بہت ہی یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑے فرشتے ہیں، اور نیک اعمال ہمارے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، ذکر و اذکار جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں۔ تو جبریل امین کو صرف اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ سے سن کر پھر تمام دوسرے فرشتوں کو اس کی خبر دی جاتی ہے۔ اور قرآن کو لے کر آنے والے بھی جبریل امین ہی تھے، اور قرآن کہاں سے آئے؟ لوح محفوظ سے آئے۔ تو لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس کو کس نے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جبریل امین کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پڑا ہوگا، اور وہ بھی ایک جگہ ہے، حد ہے جہاں تک وہ پہنچ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ پھر جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے قرآن لیا، پھر اس کو نیچے لے کر نازل ہوئے اور اللہ کے رسول کے قلب مبارک پر اس کو نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سبھی کو اس کے اوپر وہاں چڑھنا ہوتا ہے، اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو ہمارے یہاں پر جیسے 24 گھنٹوں کا دن ہوتا ہے، تو یہ نہ سوچے کہ وہاں پر 24 گھنٹوں کا دن ہوتا ہوگا، کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، بے نور ہو جائے گا سورج، چاند کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ تو جب یہ چاند اور سورج ہی نہیں رہیں گے تو یہ 24 گھنٹے کے جو دن اور رات ہے یہ تو سب ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو دنوں کی تعداد ہے یا مقدار ہے وہ ہمارے یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمارے یہاں کے بھی 50,000 سال ہے یا نہیں ہے۔ تو کتنا لمبا دن ہوگا وہ، تو جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یوم ولدان و شیبہ کا لفظ آتا ہے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا 50,000 سال تک، صرف ایک دن قیامت کے دن جو یوم حساب ہوگا اس دن ہم کو کھڑے رہنا پڑے گا۔ تو آپ سوچیں کہ کیا ہم نے اس کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ کہ ہم نے کوئی ایسے کام کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے؟ اور اتنے سارے کفار مکہ کے اعتراضات کے باوجود اللہ کے رسول کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ فصبر صبرن جمیلا، صبر کرو خوبصورت صبر، شائستہ صبر۔ سبحان اللہ، کہ بھلا صبر میں بھی کوئی خوبصورتی ہو سکتی ہے؟ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے نا، ہم کو تو بس رونا دھونا نظر آتا ہے صبر میں، لیکن یہاں پر خوبصورت صبر کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جس عذاب کی بات کر رہے ہیں وہ دور نہیں ہے، کچھ نزدیک ہی ہیں۔ تو ایسا صبر جو ایک عالی ظرف انسان کے لیے شائن شان ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو ضرور واقع ہو کر رہنا ہے، اور کیسا ہوگا وہ عذاب کے اس آگ کے لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سہت کر رکھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ قرآن میں جو ورسٹ ترین لوگ کہا جا رہا ہے جن کو، وہ کون لوگ ہیں؟ جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، ہرس و حوث والے لوگ، بخیلی کرنے والے لوگ، کنجوسی کرنے والے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بالکل پسند نہیں ہے کہ جمع جوڑ سہت کر رکھنا، گننا کتنے ہوئے آج کل، کتنے ہوئے میرا بینک بیلنس کتنا ہو گیا۔ تو نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہی نہیں ہے۔ پھر انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان الانسان خلق هلوا اذا مسه الشر جزوعا، انسان تھوڑے دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر اب کون لوگ اس سے بچ گئے؟ الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم الاعدون والذين هم لاماناتهم واهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں پر عذاب سے بچنے والوں کی کوالٹیز بتا دی گئی کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو عذاب سے بچ جائیں گے، اور یہی اس سے بہت زیادہ ملتا جلتا مضمون ہم سورہ مومنون میں پڑھ چکے ہیں، لہٰذا ہم صرف ترجمہ یہاں دیکھیں گے کہ مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں، الا المصلین، نماز پڑھنے والے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو نماز پر قائم دائم رہتے ہیں، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو مسلسل اور ہمیشہ 24/7 سال کے 365 دن وہ ہر وقت نماز کی پابند رہتے ہیں، یعنی کہ کبھی تکلیف آئی تو نماز اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے، کبھی چاہا دل چاہا چھوڑ دیا، کبھی تقریبات ہوئی، شادی بیاہ ہوئے پھر چھوڑ دیا، پھر بعد میں پڑھنے لگ گئے، تو نہیں، بلکہ نماز پر قائم دائم رہنے والے، اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے، سبحان اللہ، اولئک فی جنات مکرمون، یعنی اعزاز اور تکریم کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ کوالٹیز کو ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اور آپ دیکھیں ایک ایک کوالٹی ایسی ہے جس پر ہم کئی گھنٹے کہہ سکتے ہیں، یعنی ہر کوالٹی جو اپنے اندر تقاضا رکھتی ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اللہ تعالی ہمارے اندر یہ صفات پیدا کرے کہ ہم بھی نمازوں پر دوام اختیار کرنے والے ہوں، سچ بولنے والے ہوں، اور امانتوں کی پاسداری کرنے والے ہوں، اور شرم و حیا کے پابند ہوں انشاءاللہ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے، لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دیں، یہاں تک یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے کہ بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں. خوشیتن ابصارہم ترہقہم ذلہ ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہاں پر ایک طرح سے وہ بھی اشارہ بھی کر دیا گیا ہے کہ جیسے یہ اپنے ان کو اللہ کی طرف بھاگ کر اور دوڑ کر آنا چاہیے، ایسے ہی بتوں کی طرف بھاگتے اور دوڑتے ہیں، تو کل قیامت کے دن بھی اسی طرح سے بھاگتے دوڑتے آ رہے ہوں گے، لیکن ان کی نگاہوں میں اس وقت ذلت اور رسوائی ان کے لیے ہوں گی. سورہ نوح مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واتيون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو. اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب میں نے ان کو بلایا تو انہیں کہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانک کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح علیہ السلام کی جو جدوجہد اور محنت تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ کھلے چھپے دن میں رات میں ہاں کے پکارے ہر لمحہ، اور آپ دیکھیں گے انہوں نے کوئی کم تبلیغ نہیں کی 950 سال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 950 پر 50 اور بڑھا دو، 950 سال کی تبلیغ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ ہم تو 9.5 دن بھی نہیں کر سکتے کسی کو اس طرح سے جو ہماری بات نہ مان رہا ہو، ہم 9 دفعہ بھی اگر اس کو بول دیں تو ہم 10ویں دفعہ بولیں گے نہیں، ہم تو 1-2 دفعہ بولتے ہیں اور بیزار ہو کر بیٹھ جاتے کہ یہ سامنے والا مانتا نہیں، چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر، بلکہ الٹا بعض وقت ہم تو جھنجھلا جاتے ہیں کہ یہ مان نہیں رہا ہے لہٰذا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، نقصان اٹھاتے تو اٹھائے۔ لیکن انبیاء کرام کا کیسا ماشاءاللہ معاملہ تھا کہ وہ کتنے خیر خواہ تھے اپنی قوم کے لیے، وہ کتنے خیر، ان کے خیر خواہی کی انتہا آپ دیکھیں کہ مسلسل بلاتے رہے، دن میں بھی، رات میں بھی، صبح بھی، شام بھی، چھپکے بھی اور ظاہر بھی، ہر طرح سے انہوں نے پکارا لیکن ان کی قوم نے مان کر نہ دیا۔ اور استغفار کی بات کی گئی ہے کہ تم استغفار کرو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال، اولاد اور بیٹوں سے نوازے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے شکایت کی اولاد کی، کسی نے مال کی کمی کی شکایت کی، کسی نے رزق کی تنگی کی شکایت کی، کچھ لوگوں نے بارش کی کمی کی شکایت کی، وہ سب سے کہتے کہ استغفار کرو۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ شیخ سب کو ایک ہی آپ دوا تجویز کر رہے ہیں یا ایک ہی دعا بتا رہے ہیں کہ استغفار کرو، تو انہوں نے یہی والی آیت پڑھی کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ کس طرح سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بتا دیتا ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر جو بھی دعا ہوتی ہے انسان کی وہ قبول فرماتا ہے۔ تو ہم کو بھی استغفار کو لازم کر لینا چاہیے۔ اب یہ آ رہی ہے نا شب قدر، آدھی سے شروع ہو جائے گی قیام اللیل سمجھے، تو اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی، کثرت سے پڑھتے رہیں، استغفار کریں کثرت سے، اور مغرب سے شروع کر دیں اپنی عبادت، اور جتنا ہو سکتا کام کو اوائڈ کریں اور کام کو کم سے کم کر لیں، بلکہ جو گلف میں رہنے والے لوگ ہیں بہتر ہے کہ وہ جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں فیسلٹیز ہیں ماشاءاللہ ہر طرف، ایک تو حلال فوڈ آپ کو ملتا ہے، چیپ فوڈ ہے یعنی بہت مہنگا بھی نہیں ہے، تو جتنا ہو سکتا اپنے آپ کو کچن سے جتنا ہو سکتا ہے بہت زیادہ نہ کھا پائیں اپنے آپ کو کچن کے کاموں میں، عبادت پر توجہ دیں، استغفار کریں کثرت سے تلاوت قرآن کریں، جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں نفل نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، کثرت سے ذکر و اذکار کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کیونکہ فرشتے زمین پر اتریں گے اور سارے زمین پر فرشتے پھیل جائیں گے کہ تل دھرنے کی جگہ نہ ہوگی، اور وہ فرشتے ایسی مجالس کو ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا کچھ ذکر کیا جا رہا ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن میں ہو، نماز ہو، یا ذکر و اذکار ہو، یا استغفار ہو، تو فرشتے ڈھونڈتے ہیں ایسی مجلسوں کو۔ آپ سوچیں کہ کتنی بابرکت رات ہے یہ عبادت سے شروع ہونے والی، اور اللہ کے رسول پورے 10 دن اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیتے تھے، خوب کمر کس لیتے تھے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کریں، اور پلیز حالت حیض کا ایکسکیوز بیچ میں نہ لائیں۔ اب الحمدللہ اتنا علم ہم سب کے پاس آ چکا ہے الحمدللہ، اور آج کل علم چھپا ہوا نہیں رہا، پہلے تو لوگ اس کو چھپا لیتے تھے لیکن اب علم چھپا ہوا نہیں رہا، بہت ساری دلائل ہیں ہمارے پاس کہ حائضہ عورت بھی بہت کچھ کر سکتی ہے ماشاءاللہ، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیا کچھ کر سکتی ہے، صرف نماز نہیں پڑھ سکتی، صرف روزہ نہیں رکھ سکتی، صرف طواف نہیں کر سکتی، اور شوہر اور بیوی کا تعلق نہیں ہو سکتا، باقی سب کر سکتی ہے، تو آپ خود سمجھ جائیے کیا کر سکتی ہے۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں، ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے، انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوث اور یغوک اور نصر کو، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہ کسی وقت کسی چیز میں ترقی نہ دے، اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جیسی ان کے اوپر عذاب آیا پانی کا، اس کے بعد ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا، یعنی عالم برزخ میں بھی وہ آگ کا عذاب بھگت رہے ہیں. اور نوح علیہ السلام نے کہا وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مرد اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. آپ سوچیں کہ 950 سال کی تبلیغ سے ان کو یہ احساس ہو گیا تھا نوح علیہ السلام کو، وہ لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہو گئے تھے اور اسی لیے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ایک بھی گھر نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر ایک بھی گھر بچے گا تو اس میں سے فاسق اور فاجر ہی پیدا ہوگا، لہٰذا پورے لوگ غرق کر دیے گئے. ہم سب جانتے طوفان نوح، ہر قوم کے پاس اس کا ذکر موجود ہے، ہر قوم کی ہسٹری میں یہ موجود ہے کہ ایک طوفان آیا تھا جس میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا، صرف وہ کشتی اور کشتی میں جو شامل لوگ تھے وہ باقی بچے، انہیں سے پھر آگے دنیا میں نسل انسانی چلی. تو لہٰذا یہ نوح علیہ السلام کی دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کی. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کیسے قبول فرماتا ہے. سورہ جن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوہی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بی ولن تشرک بربنا احدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ سورت بھی بہت ساری خوبصورت صورتوں میں سے ایک سورت ہے، سورہ جن. اس کا ہر لفظ اتنا بہترین ہے ماشاءاللہ، اور جو جنوں کے اقوال سے نہیں، جنہوں نے جو باتیں کہیں اللہ تعالیٰ نے وہ پورے کے پورے جنوں کی تقریر یہاں پر ثبت کر دی ہے ماشاءاللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن بھی کتنے سمجھدار ہوتے ہیں، اور ابھی تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم انسانوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، کہ اتنے سمجھدار تو آج انسان بھی نہیں ہے کہ قرآن سنتے سے ان کے اوپر اثر ہو جائے اور جا کر فوراً اپنی قوم کو ڈرانے لگے. آج تو ہم قرآن سنتے ہیں، خود ہی عمل کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. کتنی پیاری پیاری بات انہوں نے کہی کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَّقُولَ أن لن تقول الانسان انس والجن على الله كذبا. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے. اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق بات کہتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. کہا جاتا ہے کہ اہل مکہ زمانے جاہلیت میں جب بھی وہ سفر کرتے اور دور دراز کا سفر ہوتا اور صحرا سے گزرتے، تو وہاں جب رات گزارتے تو وہاں کے جن سے پناہ مانگتے. کوئی ایک شخص زور سے آواز لگاتا کہ اے اس بستی کے جن، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں نعوذ باللہ. اور اسی لیے جن کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے چونکہ جنوں کو اپنا بہت کچھ مان لیا اور جنوں سے بہت ڈرنے لگے، تو لہٰذا اس وجہ سے جنوں کے غرور میں اور اضافہ ہو گیا. اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے. اور یہ کہ ہم پہلے سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. یہی جو قرآن جب نازل ہونے والا تھا تو اس کی حفاظت کا آپ دیکھیں کیسا سامان کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ پہلے جو جن تھوڑی بہت سنگن لے لیتے تھے، آسمانوں کے پاس جا کر کچھ باتیں سن لیتے تھے چھوٹی موٹی، اس پر بھی پہرہ لگا دیا گیا. اور جیسے کوئی جن جاتا شہاب ثاقب یعنی ایک شعلہ وہ لپکتا ہوا پاتا اور ان کو وہاں سے بھگا دیا جاتا تھا. تو انہیں قرآن کے نزول کے لیے اور قرآن کی حفاظت کے لیے اور قرآن کی خبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس قدر سخت انتظامات کیے گئے کہ کوئی وہاں پر جا کر سنگن بھی نہیں لے سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے جن سنگن لے سکتے ہیں، ادروائز تو ان کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے. اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے. سبحان اللہ، کتنا وہ آپ سوچے کہ جن بھی کتنا سوچ رہے تھے. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف، تو جنہوں نے اسلام یعنی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری باتیں ہیں اس میں کہ مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اس لیے آپ دیکھیں کہ مسجد کے جو آداب بتائے گئے ہیں وہ کیا ہے کہ مسجد میں صرف اللہ کا ذکر کیا جائے، اچھی بات کی جائے، نیکی کی بات کی جائے، دنیاوی گفتگو وہاں نہ کی جائے۔ ایون اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر مسجد میں کوئی بزنس کی باتیں نہ کی جائے، اور اگر کوئی چیز گم جائے یعنی کوئی چیز آپ کی کھو جائے تو اس کا اعلان بھی مسجدوں میں نہ کرو، اور اگر کوئی تم کسی کو اعلان کرتے ہوئے سنو تو کہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی وہ چیز نہ ملوائے جس کا یہ اعلان کر رہا ہے، اور تم اگر بزنس کی باتیں کرتے دیکھو کسی کو مسجد میں تو تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بزنس میں کبھی ترقی نہ دے۔ اور کیوں لوگوں کا اعتراض ہوا؟ کہ اللہ کا بندہ اس لیے کھڑا ہوا کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، یعنی اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی اس رویش سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کی مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کی آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ سورہ مزمل یہ بھی مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ قرآن کریم کی بہت ساری خوبصورت صورتوں میں سے یہ بھی ایک خوبصورت صورت ہے، بہت ہی اچھی آیتیں ہیں اور اس میں خاص طور سے تہجد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور قیام اللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیام اللیل کی عادت ڈالو، یہ تہجد پڑھا کرو، یہ تم سے پہلے گزرے ہوئے صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ اور جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ تہجد کا فائدہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے ہر کام میں اس کی مدد فرماتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے اور نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کا دوست بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کا دوست بن جانا کیا ہوگا کہ ہر کام انسان پھر وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور تہجد کے جو فائدے ہیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہاں پر کہ نفس پر قابو پانے کے لیے بہت بہتر ہے. اور مین چیز دیکھا جائے تو انسان اگر اپنے نفس کو کنٹرول کر لے تو سمجھ لیجیے کہ وہ کامیاب انسان بن گیا. یہ وہی والی آیت ہے کہ جس کو جب آپ یہ آئے تھے سورہ علق کی ابتدائی آیت آپ کو ملی اور آپ پہنچے گھر اور آپ نے فرمایا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ سے زم ملونی کہ مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو. اور اسی لیے اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہاں پر مخاطب کیا اپنے رسول کو کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, کہ یہ اوڑھ لپیٹ کر سونے کا وقت نہیں, اب تو لوگوں کو آگاہ کرنے کا وقت ہے, اب تو نکل کھڑے ہونا ہے, میدان میں آنا ہے. اور تمہیں اس سے تقویت کب ملے گی؟ جب تم قرآن رات میں اٹھ کر پڑھو گے. تو دین کے دائی کے لیے تہجد ایک ٹونک کا کام کرتی ہے. جیسے ٹونک انسان کو تقویت پہنچاتی ہے, اس کو قوت پہنچاتی ہے, اس کو مضبوط کرتی ہے, اس کے اندر طاقت اور عظمت پیدا کرتی ہے, اسی طرح سے تہجد ایک نیک اور مومن بندے کے اندر عظمت اور عزم اور استقلال پیدا کرتی ہے. اور یہ تہجد نیک لوگوں کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے. اور اللہ کے رسول چونکہ نماز پڑھا کرتے تھے رات میں اٹھ کر, آپ کا دیکھا دیکھیے صحابہ کرام بھی رات میں اٹھ کر نماز پڑھنے لگے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اس کے آخری رکوع میں صحابہ کرام کی, کہ حالانکہ دن میں ان کو کام بھی ہوتا تھا اس کے باوجود بھی وہ رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھتے تھے. تو اب میں اور آپ ہم سوچیں کہ کیا ہم بھی ان آیت پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی تہجد کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست بن جائے؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ انعامت تیار کر کے رکھے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا؟ وہ کب ملیں گے؟ کہ کیا کچھ ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے رب نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ سبحان اللہ, کتنی پیاری آیت ہے جو ہم نے سورہ سجدہ میں پڑھی تھی. تو اللہ تعالیٰ تہجد کے بدلے میں جو انعامت عطا کریں گا وہ بے انتہا ہوں گے. تو یہ رات کا اٹھنا نفس پر گراں گزرتا ہے, لیکن نفس پر قابو پانے کے لیے بہت ہی بہترین طریقہ ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم ضرور تہجد کی عادت ڈالیں, اور الحمدللہ رمضان سے تو یہ عادت ہو ہی جانی چاہیے کہ ہم قیام اللیل کی پابندی کریں. اور دین کے دائی کے لیے بہت زیادہ ضروری, کیونکہ آپ دیکھیں دین کے دائی کے لیے دن بھر میں بہت زیادہ عبادت کرنا پاسبل نہیں ہوتی, کہ وہ ذکر و اذکار کے لیے مسلسل بیٹھے نہیں رہ سکتا, یا بہت لمبی لمبی چوڑی دعائیں نہیں کر سکتا. تو اب وہ نمازیں پڑھتا ہے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے نمازوں میں, وہ پوری نمازوں کی پابندی کرتا ہے, لیکن لمبا کھڑا رہنا یعنی خوب لمبی لمبی تلاوت, خوب لمبے لمبے سجدے اور رکو, یہ کب ہو سکتا ہے؟ رات کے سکون کی گھڑیوں میں ہی ہو سکتا ہے. اور وہ کتنا خوبصورت وقت ہوتا ہے کہ جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کے عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہو. اور کیا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سل الناس بالنیام ادخل الجنت بالسلام, کہ اس وقت تم نماز پڑھو جب سب لوگ سو رہے ہوں, نیند کی وادیوں میں گم ہو لوگ, اور تم اللہ کے آگے کھڑے ہو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پابند بنائے انشاءاللہ. اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہا ہو, وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے, لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو, اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو, ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے, اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا, تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یہ وہ دن کی بات ہے جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں, کہ ایسا وہ دن ہوگا کہ یوم یجعل الولدان شیبا, کہ ہم اس دن بچوں کو بوڑھا کر دیں گے. اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا, اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. یہ ایک نصیحت ہے, اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ قبول کر لے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ, الثلث هو طائفۃ من الذین معک, واللہ یقدر اللیل والنہار, علم ان لن تحصوه فتاب علیکم, فاقرؤوا ما تیسر من القرآن, علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کی فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اور اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو، زکات دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. جو کچھ بلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو صحابہ کرام نمازی میں پڑھا کرتے تھے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی. سورہ مدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. یہاں پر دین کے دائی کو کس طرح سے کام کرنا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اٹھو اور خبردار کرو. یعنی اب لیٹنے اور سونے کا وقت گزر چکا، اب تو باہر آنا ہے اور لوگوں کو خبردار کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے. کیونکہ اس وقت جو بتوں کی بڑائی ہوتی تھی تو اس کو سب کو چھوڑ کر رب کی بڑائی بیان کرنا ہے. یعنی دعوت دین میں سب سے پہلا نقطہ جو ہوگا، اپنے رب کی توحید کی طرف اور رب کی بڑائی کی طرف بلایا جائے گا. دوسرا، ثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دین کا دائی ہے اس کی جو ظاہری پرسنالٹی ہے، اس کا لباس وغیرہ، وہ بھی پروقار ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ جو دعوت دینے والا ہو وہ عام لوگوں کی طرح اپنے حال حلیے کو باقی رہنے دے، کہ جیسے سارے لوگ کر رہے ہیں، ساری فیشن چل رہی ہے، میں بھی ویسا کروں. نہیں، دین کے دائی کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، ایک پروقار طریقہ ہوتا ہے. اور گندگی سے دور رہو، یعنی یہاں پر جو ظاہری اور جو باطنی گندگی ہوتی ہے اس سے دور رہنے کے لیے کہا جائے کہ بتوں کی گندگی سے بھی دور رہو، اور ظاہری طور پر جو جسمانی پاکی اور طہارت ہوتی ہے اس کو بھی تم حاصل کرو. اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. یعنی اتنا ہی کام کرو جتنا ہو سک رہا ہے، اور صبر کرتے جاؤ لوگوں کے رویے پر. اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. پھر وہ تمام رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں، وہ ہماری آیت سے اناد رکھتا ہے. میں تو اسے انقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، تو اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. یہی وہ والی آیت ہے جس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ وہی ہے. اور اس میں دراصل جس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اس کو اللہ کے رسول نے بلایا تھا، ولید بن مغیرہ ہی کا ذکر ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں 10-12 لڑکے تھے اس کے، اور خالد بن ولید انہیں کے بیٹوں میں ہوتے تھے شامل. تو یہ شخص بہت سمجھدار تھا، بہت عقل مند تھا، اپنے آپ کو شاعر بھی کہتا تھا. عربی عرب دانی پر اس کو بہت زوم تھا، اور بہت عربی کے معنی وغیرہ بھی جانتا تھا، لیکن قرآن کو نہ سمجھ سکا. اور سمجھ لیا لیکن ایمان نہیں لایا. اگر وہ ایمان لے آتا تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایمان لے آتے تھے، لیکن اس نے انکار کیا، لہٰذا اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے بھی انکار کر دیا. تو اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی گفتگو ہوئی تھی، اس نے آفر کی تھی اللہ کے رسول کو کہ ہم آپ کو عرب کا بادشاہ بنا دیں، آپ کے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج جگ دیں، جو آپ کہیں آپ کی ڈیمانڈ ہم پوری کر دیں. آپ کہیں تو صحیح، عرب کی جس لڑکی سے چاہیں آپ کی شادی کر دیں. تو اس نے آفر کی تھی. تب اللہ کے رسول کہا کہ تم اپنی بات کہہ چکے، اب میری بات سنو. جب اللہ کے رسول نے اس کو سورت سنائی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ مانا نہیں. تو اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ کیسے ایکٹ کر رہا تھا. کہ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی ہاں اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی پھر لوگوں کی طرف دیکھا پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا آخر کار بولا کہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ تو ایک انسانی کلام ہے ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے کھال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں ہم نے دوزخ کے کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو یہ شخص ولید بن مغیرہ تھا کہا رہے تھے کہ کفار مکہ نے اس کو اپنی طرف سے لیڈر بنا کر بھیجا کہ جاؤ تم کچھ بات کر کے آؤ جب یہ بات کر کے آیا واپس اس کا چہرہ چینج تھا لوگوں نے کہا کہ اے ولید تم جو چہرہ لے کے گئے تھے وہ چہرہ لے کر نہیں آئے تو کیا تم محمد کی بات مان چکے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اس نے کہا کہ نہیں کہا کہ مجھے سوچنے دو تھوڑا سا کہ کیا ہم الزام لگائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ لوگ ان کی بات نہ مانیں پھر 2-3 باتیں سوچا اس نے اور کہا کہ نہیں ایسا کرو کہ ہم اس پر لگا دیتے ہیں الزام کہ یہ جادو ہے اور آخر کر پھر کفار مکہ نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا حج کے موقع پر کہ یہ جادو ہے یہ سحر ہے جو کلام یہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کو نہ مانا جائے تو لہٰذا لوگوں نے پھر اس کی بات چونکہ وہ سمجھدار شخص مانا جاتا تھا اپنے معاشرے میں لہٰذا لوگوں نے اس کی بات مانی اور وہ خود بھی ایمان نہیں لایا خود بھی گمراہ ہوا اور اپنے ذریعے سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اسی لیے اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا دوسری بات یہاں پر جب دوزخ کے بارے میں بتایا گیا کہ اس پر 19 کارکن مقرر ہیں اور یہ بات اہل کتاب جانتے تھے اہل کتاب کے پاس بھی یہ بات کتاب میں موجود تھی لہٰذا ان کو یقین تھا کہ یہ بات صحیح ہے لیکن کفار مکہ اس پر مذاق اڑانے لگے تھے کہنے لگے کہ اچھا 19 فرشتے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا تو میں اکیلے ہی خاتمہ کر دوں گا نعوذ باللہ یعنی اس قدر ان کو زوم اور فخر اور غرور تھا اور جنت اور دوزخ پر اس طرح سے مذاق بناتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کو کیا معلوم وہ دوزخ پر جو فرشتے ہوں گے مقرر آپ سوچے وہ کیسے ہوں گے جو اتنی خطرناک ہے دوزخ کی دوزخ خود اپنے آپ سے پناہ مانگتی ہے تو اس کے فرشتے کیسے ہوں گے اس کے پر جو کارکن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے فتنہ بنا دیا ان کے لیے اس کے تعداد کو ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے انسانوں کے لیے ڈراوا تو میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اور قرآن میں یہ ڈراوے کیوں آئے ہیں تاکہ انسان الرٹ ہو جائے اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرے آپ دیکھیں دنیا میں جب ہم کو پتہ چل جاتا ہے جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں الیکٹرک کے پولس ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ دو ہڈیاں سی بنی ہوتی ہے اور ایک بالکل وہ کھوپڑی سی ہوتی ہے نا بنی ہوئی ڈینجر تو کیوں انسان وہاں جاتا نہیں ہے وہ ڈینجر کا نشان بھی بنایا جاتا ہے تصویر بنا دی جاتی ہے کہ لوگ اس کے قریب نہ جائیں کہ ڈینجر ہے اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو خطرہ ہے تمہیں شاک لگ جائے گا جل جاؤ گے الیکٹرک شاک لگے گا تو انسان قریب ہی نہیں جاتا تو قرآن میں بھی ڈراوے کیوں بتائے گئے دوزخ کی تصویر کشی کیوں کی گئی یہاں پر کیوں کھینچی گئی اس کی تصویر تاکہ انسان اس اپنے آپ کو اسے محفوظ رکھنے کے لیے تگ و دو کرے دوڑے بھاگے اس دوزخ کے عذاب سے دور بھاگنے کی کوشش کرے اور نیک کام کرے تاکہ اس دوزخ سے بچ جائے کل نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے ولم نکن نطعم المسکین اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وَكُنَّ نَخُدُ مَعَ الْخَائِدِينَ اور حق کے خلاف باتیں کرنے والے کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بناتے تھے وَكُنَّ نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یعنی جب دوزخ والوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے آئی اور یہاں پر ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہنے یعنی ہر انسان کو وہی کچھ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کمائی کی تھی یعنی ہر انسان اپنے عمل کے عوض رہنے یعنی جو وہ عمل وہاں دے گا اور اس کے بدلے پھر وہ اپنا اجر پائے گا یعنی ہم رہن رکھتے جا رہے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو رہن رکھے ہوئے ہیں، جیسے دنیا میں ہم عمل کرتے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہم کو واپس وہی دیا جائے گا انشاءاللہ. تو نیک عمل کریں گے تو نیک بدلہ ملے گا، برے عمل کریں گے تو برا بدلہ ملے گا. تو ان سے جب پوچھا جائے گا جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہے، اور پوچھیں گے کہ کیا چیز تمہیں لے گئی دوزخ میں، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ رحم فرمے، مطلب یہ مسلمان ہوں گے. مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، سیکنڈ جو ان کی جو ان کے اندر خرابی تھی کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، لہٰذا کوشش کرے جتنا ہو سکتا مسکین کو کھانا کھلائیں. اور جو لوگ دین کا مذاق بناتے، کھڑے رہتے تھے باتیں کرتے ہوئے مذاق بنا کر، تو ہم بھی ان کے ساتھ مذاق بناتے تھے دین کا، اچھا یہ کیا دوزخ وزخ، کس نے دیکھی دوزخ، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، انجوائے کرو دو دن کی زندگی ہے کہ اس میں بھی اب یہ مولویوں کی ڈراوت سے تم ڈر کر اپنی زندگی کو برباد کر دو گے، ایسا لوگ کہتے ہیں، اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں. اور دین داروں کا مذاق تو اس قدر اڑایا گیا مولوی کہہ کر، بس اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے ہمارے حال پر. اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا دل چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے بندوں پر کہ وہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. ہوا اہل التقویٰ و اہل المغفرہ. تو اس سے آپ دیکھیں کہ بار بار ہم تقویٰ کے فائدے کتنے پڑھتے جا رہے ہیں، کہ تقویٰ جو اختیار کرے گا اس کا لازماً اس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. القیامہ، سورہ قیامہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین على ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے. کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی ان بدعمالیاں کرتا رہے. پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا، اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. قیامت کا ذکر ہے. اب دیکھیں کہ قیامت کا ذکر قرآن میں بار بار کیا گیا ہے، اس کو یوم العازفہ بھی کہا گیا ہے، القاریہ کہا گیا ہے، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ ہونی شدنی کیا ہے، وہ ہونی شدنی حاقہ، کئی کئی ناموں سے موسم کیا گیا ہے قیامت کو. اور قیامت کا ذکر کیوں کیا گیا ہے کہ بتانے کہ دنیا ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، زمین الٹ پلٹ کر دی جائے گی، اندر کے بوجھ باہر نکال کر ڈال دیے جائیں گے، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، سمندر سب آگ بنا دیے جائیں گے. آپ سوچیں کیسا منظر ہوگا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح، دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. تو انسان کو یہ سب بتایا جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے سبق حاصل کرے، وہ اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھے، بلکہ دنیا ایک برج ہے، ایک پل ہے. اور آپ دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہو کہ ہم لوگ برج پر ہی بیٹھ جائیں. کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو برج کا وہ منظر اتنا خوبصورت نظر آئے کہ آپ کہیں کہ اب میں تو پوری زندگی بھر یہیں بسیرا ڈال دیتی ہوں، اور یہیں میں ڈیرا ڈال دوں اور میں یہیں زندگی گزاروں گی برج پر؟ نہیں، بلکہ ہم اس برج سے جلدی گزرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ کہیں نیچے گر نہ جائے. تو زندگی یہاں پر ہمیں ایک تھوڑے دن زندگی گزارنی ہے، یہاں کے عالیشان محل، یہاں کے بڑے بڑے بنگلے کوئی کام نہیں آنے والے، یہ سب ختم ہو جائیں گے. یہاں کی ہر چیز، دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی. صرف کیا باقی بچے گا ہمارا؟ صرف ہمارا نیک عمل باقی بچے گا. آپ سوچیں کہ ہمارا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے. ان لمحوں سے میں نیکیاں کشید کر سکتی ہوں، ان نیکیوں سے میں اپنے آخرت کے لیے کوئی توشہ تیار کر سکتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ملامت کرنے والے نفس کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نفس رکھا ہے جو ہم کو ہر برے کام پر ملامت کرتا ہے، اس نفس کو ہمیں زندہ رکھنا ہے، نفس لوامہ کو، جو ہم کو ہماری برائیاں بتا سکے، کیونکہ اگر ہمارا نفس ہم کو ہماری برائیاں نہیں بتائے گا تو پھر تو انسان جو چاہے کرتا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ تو اس چیز پر قادر ہے کہ وہ انگلیوں کے پور، آپ دیکھیں ہر انسان کی انگلیوں کے نشان الگ ہے، ماشاء اللہ انگوٹھے کا نشان الگ ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت یہاں پر تو حیران ہو جاتی ہے طبیعت، حیران. اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے کمالات، سبحان اللہ، کیسے ہیں کہ ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے اپنے رب کی صفات کو. انسانی نظر اور عقل عاجز ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کہ وہ احاطہ کر سکے اس کا، کہ کیسا ہے وہ ہمارا رب کہ جس نے اتنے سارے انسان آج دنیا میں پیدا ہوئے، ہر ایک کے انگوٹھے کا نشان الگ ہے، ہر ایک کے آنکھوں کا کلر الگ ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یعنی وہ جو آج کل آنکھوں سے لیا جا رہا ہے نا، پہلے وہ اسٹیمپ ہوتا تھا، انگوٹھے کا نشان لیا جاتا تھا، اب آنکھوں کے اندر کی جو پتلیاں ہیں اس کا لیا جاتا ہے کہ وہ ہر ایک کا الگ ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور پتہ نہیں آگے کیا کیا انسان ایکسپلور کرتا رہے گا، جب وہ تحقیق کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے نئے نئے عجائب اور قدرت اس کے سامنے آتے رہیں گے، تاکہ وہ مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے اور اللہ تعالیٰ کے آگے شکر گزاری سے وہ سجدہ ریز ہو جائے. تو یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ختم ہو جائے گی، اور کیسا وہ وقت ہوگا کہ جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا. آپ سوچیں کیسا وہ وقت ہوگا. اور انسان اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے، وہ اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. بل انسان علی نفسہ بصیرہ، جتنا میں اپنے آپ کو جانتی ہوں آپ نہیں جان سکتے، اور جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں میں نہیں جان سکتی. ہم خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میری نیکیاں کتنی ہیں، میرے برے کام کتنے ہیں، میری خطائیں کتنی ہیں، کیا میں اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوتی ہوں یا میں اس پر ڈھٹائی کے ساتھ لگی رہتی ہوں. تو لہٰذا انسان خود اپنے آپ کو جاننے کے لیے کافی ہے، اور وہ معذرتیں پیش کر لے چاہے کتنی بھی، یعنی اپنے آپ کے لیے جسٹیفیکیشن دے وہ کتنے بھی کہ نہیں وہ اس طرح تھا اس لیے ویسا ہو گیا، وہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، وہ کتنی بھی معذرتیں پیش کر لے، لیکن اس کو خود خبر ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا فاذا قراناه فاتبع قرانا ثم ان علينا بيانا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس کو یاد کروا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرآت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اب یہاں پر دراصل قرآن کے بارے میں آ رہا ہے کہ جب قرآن کا نزول ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ وہ بھول نہ جائے، آپ خود بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن آپ خود دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا نہیں نازل ہوا، اور نہ ہی صرف دل پر آپ کے ثبت کر دیا گیا بلکہ آپ کو پڑھ کر سنایا گیا. جبریل امین نے خود اللہ تعالیٰ سے اس کو بذات خود لیا، یعنی سنا اس کو، اور آپ نے خود اس کو سنا کر اس کو القا کیا دل پر، اور پھر وہ چیز آپ کے دل میں بیٹھ جاتی تھی. لیکن یہ کیفیت بہت بھاری ہوتی تھی اللہ کے رسول پر، جب یہ قرآن کا نزول ہوتا تھا آپ کے پیشانی پر پسینے کے قطرے آ جاتے تھے چاہے سردی کے دن ہو، اور اس کا بوجھ آپ خود محسوس کرے تھے. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ رات کو اٹھا کرے کیونکہ ہم ایک بھاری بوجھ نازل کرنے والے ہیں. تو لہٰذا قرآن کے بارے میں بتایا گیا، لیکن پھر کہا جاتا کہ تم تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ تم لوگ جلد مل جانے والی چیز کے پیچھے بھاگتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، کہ کچھ روز اس روز چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سبحان اللہ. اور یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، ابھی ہم سورہ انسان میں پڑھیں گے، کہ لوگ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کے چہرے کا دیدار کر رہے ہوں گے، لیکن کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا. یعنی دنیا کی بے ثباتی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور موت کے وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کیسے زندگی گزارتے تھے، ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، کہ کیسے وہ کہتے تھے کہ کاش میں پرندہ ہوتا، کاش میں ایک چڑیا ہوتا کہ مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا. ابوبکر صدیق پڑھا کرتے تھے کہ کیف حالی یا الہی لیس لی سوء العمل، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل سوء اعمال کثیر زاد طاعت قلیل، کہ اے ابوبکر تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب تیرے خیر اعمال کی پونجی کم ہوگی اور برے عمل کی کثرت زیادہ ہوگی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی پونجی کم ہوگی. جب ابوبکر صدیق ایسا کہہ رہے تو آپ بتائیں میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. تو ہم کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ موت تو آخر ایک دن آنی ہے, اس موت کی فکر کریں. لیکن انسان آپ دیکھیں وہ دنیا کی طرف زیادہ بھاگتا ہے. تو یہ ہماری زندگی دراصل فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, ٹیمپرری ہے, اس کو ختم ہونا ہے, لیکن آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. مگر اس نے سچ نہ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا, پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. پھر نماز کی بات آ گئی کہ نماز نہ پڑھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہوگا اور ہم کو نماز کی پابندی ہر حال میں کرنا چاہیے. کہ انسان نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا. کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے, پھر ایک لوتھڑا بنا, پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضا درست کیے, پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں. کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ سبحان اللہ, بالکل قادر ہے اللہ سبحان تعالیٰ اس بات پر. سورہ دہر, اس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کہ انسان پر لامت نہ ہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر کوئی چیز نہ تھا. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں, اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. ہم نے اسے راستہ دکھا دیا, خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. سورہ دہر, یہ سورہ انسان, یہاں پر اللہ تعالی انسان کو اس سے خود سوال کیا جا رہا ہے کہ انسان خود سوچے کہ وہ کیا چیز تھا. یعنی اگر کچھ سال پہلے سوچے تو وہ کچھ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا, اس کی کوئی حیثیت, کوئی وجود, کوئی اس کا یعنی کوئی اس کی دنیا میں آنے کے کوئی چانسز بھی نہیں تھے. تو انسان سوچے کہ وہ کیا چیز تھا, کتنی حقیر بھون سے وہ پیدا کیا گیا اور کیسے اللہ تعالی نے اس کو پھر اٹھا کھڑا کیا. تو ایک وقت اس پر ایسا بھی گزرا کہ وہ کچھ بھی قابل ذکر چیز نہیں تھا, یا تو وہ نطفہ تھا, یا پھر وہ چھوٹا بچہ تھا, اور یا پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی کہ وہ کچھ کر سکے. لیکن کیسے اللہ تعالی نے اس کو بڑا کرتا گیا. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں, اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. ہم نے اسے راستہ دکھایا, خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توک اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے, اور جہاں چاہیں گے بس سہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. اور کیا کیا ان کی خوبیاں ہوں گی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. قرآن کریم کی ان آیتوں میں سے ہے جو بہت پسندیدہ آیتیں ہیں. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی, اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں, اور ان سے کہتے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں. تو یہ جو وجہ آیا ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, کہ ہم تم کو کھانا اس لیے کھلا رہے ہیں کہ ہم اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. تو یہاں پر بہت سارے مفسرین نے یا بہت سارے جو ترجمہ نگاروں نے اس کا ترجمہ دراصل میں یہ کیا ہے کہ اللہ کی رضامندی. تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے, لیکن ایکچولی اللہ کا چہرہ, اللہ کا چہرہ مطلب جس کو اللہ کا چہرہ مل جائے, اللہ تعالیٰ کا دیدار جس کو نصیب ہو جائے, مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل کر لے گا. اور ہم کو ایک حدیث ملتی ہے جس میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نماز پڑھ کر جا رہے تھے, جلدی نکل گئے وہ نماز کے بعد. تو لوگوں نے کہا کہ اے عمار ابن یاسر, آج کیا بات ہے کہ تم دیر تک دعا کرتے نہیں بیٹھے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج ایک ایسی دعا پڑھی ہے جو مجھے اللہ کے رسول نے سکھائی تھی، اور یہ دعا اگر کر لے تو وہ سب دعاؤں کے لیے طرف سے کافی ہو جائے گی. اور وہ دعا کیا تھی؟ یہ دعا اگر آپ حسن المسلم میں دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کا اردو میں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. اللہ کے چہرے کے دیدار کی لذت کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اپنے کہ اے اللہ اپنے غیب جاننے اور مخلوق پر قدرت رکھنے کے باعث مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم کے مطابق زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور اس وقت مجھے فوت کر لینا جب تیرے علم کے مطابق وفات میرے لیے بہتر ہے. اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری خشیت کا غائب اور حاضر دونوں حالت میں، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے کلمہ حق کہنے کا راضی اور ناراضی دونوں حالت میں، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے میانہ روی اختیار کرنے کا مالداری اور تنگ دستی میں، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ایسی نعمت کا جو ختم نہ ہو، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا جو ختم نہ ہو، اور سوال کرتا ہوں راضی رہنے کا تیرے فیصلوں پر، اور میں مانگتا ہوں تجھ سے زندگی کی ٹھنڈک بعد موت کے، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا اور تیری ملاقات کے شوق کا جو بغیر کسی تکلیف دہ مصیبت اور گمراہ کن فتنے کے حاصل ہو. اے اللہ ہمیں مزین فرما ایمان کی زینت سے، اور بنا دے ہمیں رہنما ہدایت یافتہ. سبحان اللہ کتنی پیاری دعا ہے، آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جو اس دن سے ڈرتے ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک دن ہوگا، اور جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں کس وجہ سے؟ اللہ حب ہی مسکینم و یتیمم و اسیرا، کہ اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں، ان کو اللہ سے محبت ہے جس کی بنا پر وہ اللہ کے راستے میں لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو یعنی قرآن میں بہت ساری عبادت ہیں جس کا بدلہ یہ ملے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے چہرے سے خاص کیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار اس دن نصیب ہوگا. جو لوگ عبادت کرتے تھے، جو لوگ نماز پڑھتے تھے، جو لوگ زکات دیتے تھے، جو لوگ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ان کو ہوگا. اور یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوشش کرو کہ فجر اور عصر کی نماز وقت پر ادا کرو. اگر تم اللہ کے چہرے کے دیدار کرنا چاہتے ہو تو فجر اور عصر کی نماز کو وقت پر ادا کرو. یہ نمازوں کی پابندی کا بھی اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب تم اپنے رب کو بلا زحمت دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھتے ہو، اور چاند کو دیکھنے میں کیا تمہیں کوئی مشکل ہوتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو، اور تمہارے بیچ کوئی اوٹ، کوئی آڑ، کوئی پردہ نہیں ہوگا. اور لوگوں کو جنت میں اپنے رب کو دیکھنا اتنا محبوب ہوگا کہ ان کو جنت کی ہر نعمت اس کے سامنے کمتر نظر آئے گی. تو جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے. سوچے ہم نے آخری دفعہ کب دعا کی تھی، یا سوچا تھا کہ ہماری ملاقات اللہ سے ہو. تو جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ سے ضرور ملنا چاہے گا، پھر وہ کام بھی کرے گا. تو وہ کام کیا ہے؟ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ضرور لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور اسپیشلی اب تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم ان لوگوں کا احساس کریں جو دو وقت کا کھانا بھی جن کو نصیب نہیں ہوتا ہے. اور صرف رمضان میں نہ دے، کیونکہ ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ رمضان میں بے دھڑک دے دیتے ہیں. ابھی کل ہی کہیں سننے کو ملا کسی سے، کل یا دو دن پہلے کی بات ہے، کہ کوئی بتا رہا تھا کہ ہر مسجد میں ایک ایک گھر کی طرف سے اتنے بڑے بڑے آرڈر آ جاتے ہیں کھانے کے، اور روزانہ لوگ بریانی اور دعوتیں اڑا رہے ہیں. لیکن چند جگہوں پر ایسا ہو جاتا ہے، اور باقی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر لوگوں کو افطار کرنے کے لیے، یعنی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف آپ شکر اور چائے کی پتی دے دیں، ہم صرف اس سے روٹی کھا لیں گے، چائے سے اور ہم روزہ رکھ لیں گے. تو ایک جگہ تو یہ حال ہے، اور ایک جگہ روزانہ بریانیاں بن رہی ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہم جہاں آسانی ہے ہم وہاں کر دیتے کہ اچھا ٹھیک ہے ہماری طرف سے کھانا بنا کر کھلا دو. تو ایسی جگہیں ڈھونڈے جہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. گاؤں اور دیہاتوں میں جائیں، وہاں جائیں جہاں پر جو روزنداری سے جو لوگ کام کرتے ہیں، مزدور ہیں، اور ان کے پاس کوئی بچی ہوئی چیز نہیں ہوتی، ان کے پاس پیسے بچتے نہیں کہ وہ کل کے لیے کچھ کر کے رکھ سکیں. تو آج اگر اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے، نوازا ہے، تو ضرور مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اس سے کیا ملے گا؟ لوجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ملے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے. لوگوں سے وہ صاف کہہ دیتے کہ ہم تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہ رہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے، ہم کو دنیا میں کوئی شکریہ نہیں چاہیے. تو کبھی ایسا کریے کہ پیکٹ بنائیے، گھر میں کھانا بنائیں، اور ایسی غریب بستی میں لے جا کر دیں، ایسی جگہ جائیں جہاں کوئی آپ کا شکریہ بھی نہ ادا کر سکے. کیونکہ آپ اپنے ملنے جلنے والوں کو جب کھلائیں گے تو ملنے جلنے والے تو آپ کا شکریہ ضرور ادا کریں گے، لیکن ایسے لوگوں کو کھلائیں جو کہ آپ کا شکریہ بھی نہ ادا کرنے کا ان کو موقع ہی نہ ملے. تو ضرور ایسے لوگوں کو کھلائیں جو آپ کو، جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کی لذت ملے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے. تو وہ کہتے کہ ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں کوئی شکریہ نہیں چاہا تھا۔ تو آج ہم نیکی کر کے کیسے توقع رکھتے ہیں کہ اچھا وہ فلاں ہم نے ان کو کپڑے بنائے تھے، انہوں نے شکریہ بھی نہیں ادا کیا، دیکھو بھول گئے ہمیں، کیسے احسان فراموش لوگ ہیں۔ وہ فلاں وہ دیکھو تم دیکھ رہے ہو جو لباس پہنے، یہ میں نے دیا تھا اس کو، ہم اس طرح سے جتا دیتے ہیں اپنا کام۔ وہ فلاں وہ غریب تھے ہم نے ان کو جاب لگائی تھی، وہ فلاں ایسے تھے ہم نے ان کو یہ کام کروایا، اور فلاں اس کو میں نے پڑھایا لیکن دیکھو مجھے سلام بھی نہیں کر رہی ہے۔ تو ہم تو دنیا میں شکریہ چاہتے ہیں نا، دنیا میں بدلہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ذرا سا ہم نے کسی کے لیے کچھ کام کرے فوراً وہ ہمارا شکریہ ادا کر دے، یا کم از کم ہمارے ساتھ جھک کے ملے، ہمارے ساتھ عاجزی اختیار کرے۔ تو نہیں، جو بھی کچھ کھلائیں، جو بھی کچھ دیں اللہ کی راہ میں، چاہے کھانا کھلانا ہو، چاہے علم پہنچانا ہو، چاہے کپڑے پہنانا ہو، اس کا شکریہ اور بدلہ نہ چاہیں بلکہ بھول جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا نیکی کر اور دریا میں ڈال، ابھی موقع نہیں ہے، لیکن وہ ملکہ زبیدہ کا واقعہ ہم کو ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں، کہ جو ہمارے یہاں پر اردو میں بہت جملہ مشہور ہے نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ تو وہ کیا بات ہے نیکی کر اور دریا میں ڈال، تو کہاں سے شروع ہوا تھا وہ فقرہ؟ کہا جاتا ہے کہ جب مکہ جانے کے لیے لوگ جب جاتے عمرہ کے لیے مکہ، تو راستے میں کہیں پانی نہیں ملتا تھا، تو ملکہ زبیدہ بھی اس نے سفر کیا تھا جو ہارون رشید کی بیوی تھی۔ زبیدہ ایکچولی اس کا اصل نام زبیدہ نہیں تھا، لیکن زبیدہ اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ بہت گوری سفید دودھیا رنگ اس کا ماشاء اللہ تھا اس ملکہ کا، تو اس کو زبیدہ عربی زبان میں چیز اور اس کو پنیر وغیرہ کو کہتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام وہ پڑ گیا تھا کہ اتنی وہ دودھ کی طرح سفید تھی، ماشاء اللہ خوبصورت۔ تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ اس نے جب دیکھا کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو چونکہ اس کے پاس بھی بہت پیسہ تھا اور ظاہر سی بات ایک اتنے بڑے امیر بادشاہ کی پورے سلطنت کی اس کی خلیفہ کی بیوی تھی، تو اس نے کہا کہ اس نے لوگوں کو بلایا، ان سے مشورہ کیا اور کہا کہ اچھا معلوم کرواؤ کہ یہاں سے اگر مکہ سے لے کر بیچ راستے میں اگر نہر بنا دی جائے پانی کی، تو کہ لوگوں کو پانی پینے میں آسانی ہو، تو کتنا پیسہ لگے گا اور کیا لاگت آئے گی اس پر۔ لوگوں نے اس کو ساری چیزیں سب تیار کر کے دیں، اس نے کہا ٹھیک ہے کام شروع کر دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کئی سال تک کام چلا، کیونکہ ظاہر سے پتہ صحرا میں نہر بنانا معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ جب ہواؤں کے طوفان آتے ہیں تو وہ نہر کیا ہوتی ہے، ریت سے دب جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ وہ کام ہو گیا ماشاء اللہ کی مدد سے، اور کافی اس پر پیسہ لگا۔ جب ساری نہر وغیرہ بن گئی، تو سارے جو انجینئرز تھے، جو بنانے والے جو سارے مزدور تھے، وہ آئے اس کے پاس۔ اور اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کے لیے پردہ لٹکا ہوتا تھا، اگر بات کرنی ہوتی تھی مرد حضرات کو، تو پردہ لٹکا ہوا تھا، لوگ اس سے بات کرنے کے لیے آئے حساب کتاب پیش کرنے کے لیے، اور ملکہ اپنی گیلری میں بیٹھی ہوئی تھی کہا جاتا ہے، اور نیچے سے نہر بہ رہی تھی۔ یعنی ظاہر سی بات ہے پہلے زمانے میں تو بہت ہی خوبصورت مناظر ہوتے تھے، ان کے اتنے بڑے بڑے گھر ہوتے تھے اور گھروں کے اندر ہی نہریں بھی بہتی ہوتی تھیں۔ تو ملکہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو کہا کہ کیوں آئے ہو، تو بتایا گیا کہ ملکہ ہم یہ سب حساب کتاب دینے کے لیے آئے ہیں آپ کو، کہ کتنا پیسہ لگا، کہاں کتنا خرچ ہوا، اور وہ سارا حساب کتاب ان لوگوں نے اس کو ملکہ کے سامنے پیش کیا جو لکھا ہوا تھا رجسٹروں پر۔ تو ملکہ نے وہ لیا اور کہا کہ میں نے یہ حساب کتاب یہ رکھنے کے لیے تو حساب کتاب رکھنے کے لیے تو میں نے یہ نہیں بنایا تھا، میں نے تو یہ اللہ کی خاطر بنایا، مجھے اس کا حساب کتاب نہیں چاہیے، کتنا بھی پیسہ لگا تو اللہ کی راہ میں نا۔ اور کہا رہتے اس نے کاغذ کی پرزے کر دیے اور نیچے جو دریا بہ رہا تھا اس میں بہا دیے۔ تو جب ہی سے یہ کہاوت پڑ گئی کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ تو آپ دیکھیں بعض وقت کچھ لوگ ہم سمجھتے کہ اچھا جو ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ صرف برے ہی کام کرتے ہیں، اچھے کام نہیں کرتے، کچھ لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارا ایسا کون سا کام تھا جو ہم نے نیکی کی تھی اور دریا میں ڈال دیا؟ ہے کوئی کام ایسا یاد ہے جو صرف اللہ کی خاطر کیا ہو، جس کا کوئی حساب کتاب نہ رکھو کہ کتنے گھنٹے لگے اس کام میں، کتنی نیند قربان کی، کتنا اس کے لیے اپنے آپ کو کھپایا، اور اس کے بدلے میں کوئی شکریہ اور کوئی توقع نہیں رکھی کسی سے بدلے کی؟ تو ہم کوئی ایسا کام ضرور کریں، کوئی ہماری زندگی میں ایسا کام ہونا چاہیے جس میں ہم نے صرف اللہ کی خاطر کیا تھا، لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کو پانے کے لیے۔ کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے چہرے کا دیدار کریں؟ کیا وہ خوبصورت منظر ہوگا کہ جب اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے تو جنت کی نعمتیں بھی اس کے سامنے کچھ نظر نہیں آئیں گی ماشاء اللہ؟ کیا ہم اپنے رب کو دیکھنا نہیں چاہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنا چاہتا، خواہش تو آپ دیکھیں نبیوں کے دل میں بھی ہوئی کہ یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں اس پہاڑ پر نظر کرو، کیا وہ برداشت کر سکتا ہے میری تجلی کو؟ تب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی تو وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ تو لا یدرکہ الابصار، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی، لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ تو آج دنیا میں کسی کے پاس وہ بصارت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے، اس کے نور کو دیکھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بصیرت عطا کرے گا، آنکھوں کو وہ طاقت عطا کرے گا کہ ہم اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اعمال تو ویسے نہیں ہے لیکن خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی وابستہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں بھی ان میں شامل کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ہم کو اپنے چہرے کا دیدار کروائے اور ہم کو جنت میں داخل کرے انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں خوبصورتی کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیا ہوں گا وہاں جنت میں ان کو, کہ ان کے رب کا دیدار تو ہوگا ہی, تو جس طرح وہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے نہ شکریہ, ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھہر, جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی سبحان اللہ, اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہے انہیں توڑ لیں. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے, شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا سبحان اللہ. کہا جاتا ہے کہ ایسی جو ٹیکنالوجی ہے ابھی دنیا میں آئی ہی نہیں کہ چاندی گلاس پر چاندی کا ورک ہو, یعنی دونوں کو ملا کے نہیں بنایا جا سکتا کہا جاتا ہے, تو یہ صرف جنت ہی میں ہوں گے کہ وہ ایسے کانچ کے پیالے ہوں گے اس پر چاندی کی نقش نگاری بنی ہوئی ہوگی, ماشاء اللہ اتنے خوبصورت, سوچیں ذرا. اور پھر وہ کیسے جنت کے جو منتظمین ہوں گے, جو لڑکے ہوں گے, جو خدمت گزار ہوں گے, اس کو ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں گئے, آپ نے چائے, آپ کو چائے پیش کی گئی, بعض اوقات چائے وہ اتنی عجیب سی بنی ہوتی ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے پینے کو, اور وہ کپ اتنا بڑا ہوتا ہے, بڑا سا مگ ہوتا ہے, اور آپ سوچ رہے ہوتے کہ کیا کریں, یہ چائے پیئے نہ پیئے, اب کہیں اس کو پھینک بھی نہیں سکتے, کچھ بول بھی نہیں سکتے, اور آپ کو مجبوری میں پینا پڑتا ہے. بعض اوقات آپ کو کوئی مشروب لا کر دے دیا جاتا ہے جو میٹھا ہونے کی وجہ بہت پھیکا ہوتا ہے اور آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے, اور سوچ رہے تھے کہ کیا کریں, لیکن سبحان اللہ وہاں پر وہ کیسے بھرے جائیں گے ساغر, اور کپ کیسے بھرے جائیں گے, جتنا انسان کو حاجت ہوگی, جتنا اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی اتنا ہی بھرا جائے گا ماشاء اللہ. اور چاندی کے قسم کے شیشے ہوں گے اور ان کو ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا گیا ہوگا. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی, یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے, تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں, اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے, ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے, اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری. ان ہاتھا کان لکم جزا و کان سعیکم مشکورا. سعیکم پر آپ غور کریں کہ سعیکم تمہاری تگو دو, تمہاری کوشش, تمہاری دوڑ دھوپ, یعنی جب دوڑ دھوپ ہوگی تو ہی وہ قابل قدر ٹھہرے گی, کچھ دوڑ دھوپ کی ہی نہیں ہوگی تو پھر کیا وہ قابل قدر ٹھہرے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے, لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کرو, رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز رہو, اور رات کی طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں, اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں, اور ہم جب چاہے ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں. یہ ایک نصیحت ہے, اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے, اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے, اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے, اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات اسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا. سورہ مرسلات ہے. قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں, پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں, پھر ان کو پہاڑ کر جدا کرتی ہیں, پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر, جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا, اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی کس روز کے لیے کام اٹھا کر رکھا گیا ہے, فیصلے کے روز کے لیے, اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے. تباہی ہے عزم جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا, پھر انہیں کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے. مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں. تباہی ہے عزم جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے ایک حقیر پانے سے تمہیں پیدا نہیں کیا, اور ایک مقررہ مدت تک اسے یوں محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، واقعی میں اگر ہم ایک ایک نعمت کو گنیں کہ زمین کو زندہ لوگوں کے لیے بھی فائدے کی چیز ہے اور مردہ لوگوں کے لیے بھی، آپ خود دیکھیں ہمارے مردے جو وفات پا جاتے ہیں ہمارے لوگ، تو ہم ان کو کہاں دفن کرتے ہیں، اسی زمین کے اندر۔ تو اس زمین کا کتنا بڑا ہمارے لیے دیکھا جائے تو احسان ہے کہ وہ ہماری ہر چیز کو اپنے اندر دفن کر لیتی ہے۔ چلو اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں نہ وہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمانا کہ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، مطلب جو دنیا میں کیا تھا اس کا بدلہ وہاں ملے گا، جو عمل کیے تھے اسی کے عمل کا بدلہ وہاں پر پائیں گے۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لے آئے۔ یعنی قرآن تو آ چکا، اب قرآن کے بعد بھی بھلا کچھ باقی بچتا ہے، کیونکہ یہ تو آخری کتاب ہے، لہٰذا اسی قرآن سے نصیحت حاصل کرنا ہے تاکہ اپنی زندگی کو ہم سنوار سکیں۔ اور یہ قرآن جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس سے یہ بھی بات معلومات ہوگی کہ قیامت کیسے آنے والی ہے، ہم اس سے بچنے کے لیے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے ویسے کام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، اس قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنائے، اور اس قرآن کو ہماری اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں نافذ کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔